مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا وغیرہ، اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1438 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی آج 11ویں شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ماہی گیر مچھلیاں پکڑ کر مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں اور بہت سے لوگ خود ہی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، جیسا کہ یہ ویڈیو اس میں یہ مچھلی کو حاصل کرنے کے لیے مار رہا ہے، کیا یہ اس پر ظلم کرنا کہلائے گا؟
مچھلی کو حاصل کرنے کے لیے مار رہا ہے تاکہ یہ قابو میں آ جائے اور پکڑی جا سکے، تو یہ تو اس سے پہلے تو اس کے کانٹا جو منہ میں لگتا ہے یہ تو اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اپنا نفع حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے کہ یہ مچھلی مجھے مل جائے، لہذا مطلب حصول نفع کے نفع حاصل کرنے کے لیے ایسا اس کا کرنا جو ہے یہ جائز ہے، اس کو ظلم نہیں کہیں گے۔ بلا وجہ اگر مارتا نا اس کا کوئی نفع نہ ہوتا نہ نقصان ہوتا، ایک تو نفع حاصل کرنے کے لیے اس طرح کیا جائے یا اپنے سے ضرر یعنی نقصان دور کرنے کے لیے ایسا کیا جائے تو یہ مارنا اس طرح کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد فضیل اتاری اتار والا سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسے ایام جمعہ کے دن کو سردار کہا گیا، اسی طرح کیا 12 ماہ میں کوئی ایسا مہینہ بھی ہے جس کو تمام ماہ کا سردار کہا گیا ہو؟
جی ہاں، میرا میٹھا میٹھا مہینہ رمضان المبارک یہ سارے مہینوں کا سردار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عامر سہیل ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں ابھی، اور کانا دجال بھی اس دنیا میں موجود ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ آئیں گے یا آلریڈی موجود ہیں یا کیا ہے؟
یاجوج ماجوج بھی موجود ہیں اور کانا دجال بھی آ چکا ہے، لیکن یہ ایک جزیرے میں قید ہے. یاجوج ماجوج جو کہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہے، تو یہ موجود ہے. اور قتل دجال کے بعد صد سکندری، جو سکندر ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی ان کو بند کرنے کے لیے، اس کو یہ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ نکل آئیں گے اور تباہی مچائیں گے. اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے یہ ہلاک ہوں گے. اور مسلم شریف کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور کسی جزیرے میں قید ہے. البتہ اس کا خروج، یعنی یہ نکلے گا اور ظاہر ہوگا قیامت کے قریب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بیرون ملک جو موڈ یوز ہوتے ہیں، تو کیا اس میں قبلے کا تعین ضروری ہوتا ہے؟ اور اس کے علاوہ جہاز کے اندر جو ہے نا، اس میں کیسے ہم قبلے کا تعین کریں گے؟
کموڈ ہو یا ڈبلیو سی، استنجا یا زمین پر بیٹھ کر کوئی ویرانے میں استنجا کرے جہاں بھی، تو استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام، قریب قریب حرام کے ہے، گناہ. تو اس سے تو بچنا ہوگا، کبھی ایسا کیا ہے تو توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی ہوگی، بلکہ واجب ہے. تو اب یہ کہ جہاز میں یا بیرون ملک یعنی پاکستان کے باہر، کیا اب تو پاکستان میں بھی، باب المدینہ میں بھی یہ کافی آ چکا ہے کموڈ، تو اس کا بھی، اس کو بھی اسی طرح بنانا چاہیے کہ قبلے کی طرف پیٹ یا منہ نہ ہو. اس طرح اب یہ عمارت بنانے والے وہ اپنی خوبصورتی اور اس کا لوکیشن کے مطابق بناتے ہیں، تو اگر وہ ٹھیک ہے جس طرح بھی اس کی بنائی ہے، تو اندر کا جو کم، اس کا جو ایک چار دیواری بناتے ہیں نا اس کے لیے کموڈ یا ڈبلیو سی کے لیے، تو اس کو تھوڑا ترچھا کر دیں. تھوڑا سا مراد ہے کہ یعنی قبلے کی طرف نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، تو تھوڑے سے مراد 45 کے زاویے سے باہر ہو. تو اب یہ سمجھنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، تو اس لیے میں آسان فارمولا یہ دیتا ہوں، جیسے آپ قبلے کی طرف منہ کریں تو سلام پھیرتے نا سیدھی طرف الٹی طرف، تو یعنی یہ سلام پھیرنے والے رخ میں ڈبلیو سی یا کموڈ بنائے، تو یہ 90 ڈگری کا ہو جائے گا، بہت یعنی کا آسانی ہو جائے گی. 45 سے اگر تھوڑا سا ہم نے باہر رکھا بھی تو بعد ہوگا، اب یہ ترچا ٹیڑھا ہوتا ہے ضرورتاً، تو پھر قبلہ رخ یا پیٹھ یہ ہوتا رہے گا، یہ گناہ میں پڑتا رہے گا بار بار.
یہ اصول تو دنیا بھر کے لیے، کہیں سے بھی ہوگا قبلہ رخ نماز پڑھے اور دائیں اور بائیں کو دیکھ لے تو اسی رخ پہ بنائے.
ہاں، دنیا بھر میں یہ اگر اس طرح کریں گے نا تو بچت ہو جائے گی، لیکن یہ بالکل ذہن نہیں ہے، نہ یہاں نہ باہر، باب المدینہ میں کون سا ذہن ہے؟ عمارتیں جو بنتی ہیں رخ نہیں ہوتے ان کے، ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی خود خدا ترس آدمی ہو جو خریدے مکان اور پہلے سے اس کی ترکیب بنائے، اگر خالی اتنا کہہ دیا نا کہ قبلے کی طرف یوں یوں کر لینا، قبلہ رخ نہیں رکھنا، تو آپ پھنس جائیں گے. اس کا میں بھگت چکا ہوں سر، بالکل اپنے کیا کہنا چاہیے امام والے کو کام سونپا تھا، داڑھی اور امام والے مبلک کو ذمہ دار، بس بےچارے اس کو بھی مسئلہ پتا نہیں تھا، اور میرے کئی ڈبلیو سی دوبارہ توڑوانے پڑے. وہ اس نے اپنے طور پر تھوڑا سا ترچا کر دیا تھا، میں سمجھا اس کو تو مسئلہ پتا ہوگا، بہت پرانا سا ہے بھائی، اس کو بےچارے کو نہیں تھا پتا. تو اب یہ کن کو پتا ہوتے ہیں، جیسے مدنی مذاکروں میں آتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں ریگولر ہوتے ہوں، اور پھر یہ کہ مطالعے کا ذہن ہوتا، مطالعہ کرنے کا ذہن نہیں ہے. بڑے بڑے ذمہ داران جو ہے نا، یہ آپ پوچھ لیں گے یہ رسالہ پڑھا ہے، دکھائیں گے آتا پڑھا ہے، پڑھنے کی نیت ہے، مہینوں بعد وہ چھپ چکا، لیکن اس کو کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی. یہ ہوتی ہے. اور جو بالکل عام سا سائی بھائی ہوتا ہے، ایسے ایسے سائی بھائی ہوتے ہیں جن کا مدنی اولیا بھی نہیں ہوتا، دیکھو کیسے سوالات کا جواب دیتے ہو، ان کے مطالعے کا شوق ہوتا ہے. تو بس یہ اب اپنا اپنا، بعض وہ ایکٹیو بہت ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن خود ان کی اپنی معلومات بعض وقت صفر کہہ سکتے ہیں، مبالغہ کریں تو ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے جب میں نے اپنے پر اعتماد کر کے ہزارہ روپے کا نقصان کیا، تو میں میرے کو پردہ کھائے گا ہی کیسے غلط رخ، تو میں نے تو اس کو توڑا اور گیا، مجبوری تھی صحیح رخ کرو اس کا. تو اب یہ تو میں نے تو کر لیا، ہر ایک یہ کرے ضروری، مجبوری بن گیا. تو اس لیے آپ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا. میں نے جو آپ کو فارمولا دیا نا، یہ اگر سلام پھیرنے والا یہ کر لیں گے نا، تو آپ کو کوئی اینگل اور فٹ پٹیاں اور یہ زاویے اور بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ میں نے آپ کو سب بنا دیا، اس طرح بنا لیا. انشاءاللہ ایک بہت بڑی آفت سے آپ بچ جائیں گے، ورنہ یہ آفت گھر گھر ہے، یوں کہہ سکتے ہیں. مسجدوں میں بھی یہ عادت ہے، مسجدوں میں تو بازو کا تو باغل پیٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ عوام یہ سمجھتے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بلڈر بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ قبلے کی طرف تھوڑی منہ ہو رہا ہے. تو یہ قبلے کی طرف منہ تو نماز میں کرنا ہے نا، استنجا میں قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، اور قبلے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا نام سید سہیل شاہ تاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ ڈی ٹیر اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم، آپ کی برگاہ میں میرا سوال عرض ہے. مدرسے و مسجد کی جو دریاں خستہ حالت ہو جاتی ہے، جو استعمال کے لائق نہیں رہتی، ان کا کیا کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر.
ہے بڑا نازک مسئلہ اس کا. مسجد کی دریاں، جب مسجد کے دریاں خستہ بھی کہاں ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بس وہ اس سے نئی دریا مل گئی عمدہ، تو یہ آگے پیچھے ہو گئی. یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے اس کا. کاش یہ مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے نا وہ سنے، لیکن ہماری انتظامیہ بھی نہیں سن رہی ہوگی، یہ دکھ تو ہوتے. تو اس لیے وہ یہ مسئلہ اس کا ایسا ہے کہ مسجد کے لیے جیسے کسی نے دریاں وقف کی، اب جزاک اللہ کہ اگر ہم لوگ وقف تو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں مسجد کو دیا جزاک اللہ، اور ہمارے ایسے ایسے بھی دعا کروا لیں گے سب کچھ، اور پھر جو اس کا بازو کا انجام ہر وقت نہیں. تو اب یہ دریاں ہیں، اب یہ مسجد یہ وقف ہو گئی، اب میری تیری ملک نہیں ہے، یہ وقف ہو گئی. تو اب یہ جب تک مسجد میں استعمال ہوتی رہے نمازوں میں، اب یہ خستہ ہو گئی، پھٹ گئی، لیرے لیرے ہو رہی ہیں، اب یہ استعمال نماز کے لیے کام کی نہیں رہی، اب کیا کیا جائے اس کا؟ تو اب یہ جس نے وقف کی نا، یہ اسی کو دینی پڑیں گی واپس. جی ہاں، یہ اسی کو دیں گے، یا وہ جیسا کہے اب یہ کریں گے. وہ اگر بول دیتا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو مطلب بیچ دو، اس کے پیسے مسجد میں لگا دو، یا جو یہ بولے، اب یہ ہے اس کی، کیونکہ اب ہم ان کو نکالنی ہے، تو ہم اپنی مرضی سے اس کو کچھ نہیں کر سکتے.
اب وہ اگر مر گیا ہو تو
اس کے وارثوں کو دینی ہوگی. اب اگر وہ مسجد کی دریاں کسی نے وقف نہیں کی باقاعدہ، مگر مسجد کے عطیات سے، فنڈ سے مسجد کے وہ خریدی ہیں. تو اس کا مسئلہ یہ کہ اب یہ کام کی نہیں رہی تو اس کو بیچے، بیچ کر اس کی رقم مسجد کے فنڈ میں جمع کر دیں. یہ ہے اس کا مسئلہ. خوبصورت کارپیٹ لے لیتے ہیں، پھر اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے بچھا دیتے ہیں، امام صاحب کے اجرے کو سجا دیتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اس نے کارپیٹ وقف کیے تھے، امام صاحب کے اجرے کے لیے اور ان کے بچوں کے کھیلنے کے لیے کمرے میں بچھانے کے لیے اس نے نہیں دیے. ہاں اگر اس نے دیے، یہ کہا ہے کہ امام صاحب کے کمرے میں، امام صاحب کے مکان میں بھی بچھا دو، مؤذن صاحب کے مکتب میں بھی بچھا دو، تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. تو نمازوں کے لیے وقف کردہ میں نے کئی بار دریاں اٹھوائی ہیں، یعنی کہ جیسے بارش آ گئی تو یوں لگا دیں گے اس کو اور چلنے کے لیے. اب میں نے دیکھ لیا، میں تو اٹھواتا ہوں، اللہ کرے سب اٹھواتے ہیں. دیکھو خادموں کو بےچاروں کو نہیں سوچنا پڑتا، وہ تھوڑی یہ سنتے ہیں سب، نہ ان کو اتنی معلومات ہوتی ہے. لیکن کوئی تو ہو جس کا دل چلتا ہو خلاف شرع کوئی کام دیکھ کر، بہت یعنی کہ ایسے لوگ اس دور میں شاید نایاب سے ہیں. اتنی اندھی چل رہی ہوتی ہے، اتنی اندھی چل رہی ہوتی ہے، اتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں جس کی انتہائی مستحب کام اگر وہ سمجھ میں آ جاتا نا، اس پر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، کرنا وہ بھی چاہیے لیکن واجبات چھوٹ رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اب جیسے یہ اتنے سارے جمع ہیں نا، یہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوتے ہیں، کتنا گراتے ہیں کھانا، ہے کوئی پیار سے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھرا کر آپ سے اٹھوانے والا کہ یہ بیٹے اٹھا لو، بھائی یہ اٹھا لو، یہ ضائع ہو جائے گا، یہ یوں کر لو، یہ یوں کر لو. بہت مشکل ہے کہ کوئی سمجھاتا ہو. وہ سب کھانے میں یعنی کہ وہ نماز میں خوشو اور خوشو نہیں ہے، لیکن طعام میں خوشو اور خوشو ایسا ہے، یعنی دل جمعی ایسی ہے کہ آس پاس کا کوئی ہوش نہیں، آدھا کھا رہے آدھا گرا رہے اوڑ جاتے. نہ کھانا آتا ہے نہ پانی پینا آتا ہے. پانی پینے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے پانی پیا یوں کر کے پھینک دیا ادھورا گلاس، قیامت کے دن کیا حساب دو گے؟ اور حساب تو اس پر تو حساب بھی کیا، سیدھا عذاب ہوگا، حرام ہے. اس طرح یوں پانی پھینک دیتے نا بچا ہوا، یہ حرام ہے. کھانا بچا ہوا یوں پھینک دیتے، روٹیاں یوں ڈسٹبین میں، اب تو ڈسٹبین میں ڈال دیتے روٹیاں، باہر ملکوں میں تو دیکھا میں نے، یہ کوئی خوف کا خوف ہی نہیں کسی کو. جس کے بعد پیسہ زیادہ ہوگا وہ زیادہ ان مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، غریب ہوگا تو ان چیزوں کو سنبھالے گا، لیکن حکم الہی سمجھ کر یا حکم شریعت سمجھ کر نہیں، پیسوں کی بچت کے لیے سنبھالے گا. چلو یوں بھی سنبھال کر وہ گناہ سے بچ جائے گا، لیکن اتنا گناہ بھرا اسراف ہو رہا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے،
آمین. اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ اب چونکہ مسجد میں جو گیلے پاؤں تو نہیں لے جا سکتے نا وضو کر کے، تو اب کیا یہ نماز کے لیے جو دریا ملی کو وضو خانے بھی اگر بچھا دیں اگر راستے میں تاکہ پاؤں پہنچ کے
یہ بچھاتے ہیں، مجھے پتا ہے میلی میلی کر دیتے ہیں، تو ان کاموں کے لیے تھوڑی دی ہے یہ گول تکیا بنا کر دریوں کا، اس پہ سو جاتے ہیں، ایک دری اوڑھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی نماز وہ بندے نے دی ہے. آپ بات کرو پارٹی سے اگر تو وہ آپ کو گدڑیاں دلا دے گا اوڑھنے کے لیے، یہ مطلب کیا ہے؟ یہ سوال نہیں کرنا کسی سے، جا کر میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں کہ آپ گھر میں یہ دریاں اوڑھتے، کبھی نماز کے مسلے پر آپ نے یوں گول بنا کر تکیا بنایا اور تیل سے کالا چکٹ کر دیا اس کو، امی کے نماز کے مسلے کو، امی ایسا دھوئے گی آپ کو یاد کرے گی، پہلے آپ کو دھوئے گی پھر مسلح دھوئے گی. لیکن اللہ کے گھر کے دریوں کے بارے میں کوئی آپ کو عقل استعمال کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے. یہ کاہے کے لیے؟ یہ نمازیں پڑھنے کے لیے، یہ گول گول بنا کر آپ کا تکیا بنانے کے لیے اور یوں سردی لگے تو اوڑھنے کے لیے نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے مسجد میں آئے، بڑا احسان کیا، لیکن تھوڑا احسان اور کر دیتے، اپنے کو چادر وغیرہ اور بچھانے اوڑھنے کے لیے بھی لیتے آتے. اب یہ دریوں پہ لیٹتے ہیں مسجد کے اور گندا کر دیتے، کیا کیا بعض اوقات بچوں کو لے آتے ہیں، بچے گندگیاں کر دیتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں، بڑا استنجا کر دیتے ہیں، خادموں کو بھی مسائل نہیں پتا ہوتے تو وہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں، چھٹے پڑے. اللہ اس سے پاک تھوڑی ہوتا چھڑکاؤ سے، باقاعدہ اس کو پروپر پاک کرنا پڑے گا، جو طریقہ ہے اس کا تو یوں مطلب کارپیٹ میں تو یہ بڑی آزمائش ہے، کارپیٹ پہ بغیر پیشاب کر لو اتنا موٹا کارپیٹ پاک کیسے کرے؟ پاک تو کرنا پڑے گا، یا اٹھا کے اس کو لے جانا پڑے گا پاک کرنے کے لیے، وہ حصہ پانی سے باقاعدہ اس کو پاک کرنا پڑے گا، جو اس کا طریقہ ہے. یعنی ایک بار اس کو دھویا اتنے حصے کو پانی سے، اب اس کو چھوڑ دیا، لٹکا دیا، تو اب یہ ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے، کیوں نچوڑ تو نہیں سکتے کارپیٹ کو، تو یہ ٹپکتا رہے. جب آخری قطرہ اس کا ٹپک گیا، اب پھر اس کو دھوئے پانی سے، یا آستے سے بھلے پائپ سے یا بلوٹے سے ڈالے، اب یہ دوبارہ دھلا، اب یہ ٹپکتا رہے. تو جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا، دو بار دھونا ہوا، اب تیسری بار ایسا ہی کرے، جب آخری قطرہ ٹپک جائے گا تب یہ کارپیٹ کا حصہ جو یہ پاک ہوگا. کون کرے اتنی محنت؟ کون کرے؟ دوسروں کی نمازوں سے کھیلنا ہے، پھر خادم کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی صاف صفائی اور خیال رکھنا، تو یہ مسائل نہیں معلوم ہوتا ہے. ہاں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہر میں چھوڑ دیا، نہر میں کارپیٹ کو یا اس حصے کو چھوڑ دیا، پانی جا رہا ہے بہ رہا ہے اس پر، اور ذن غالب آ گیا کہ اب یہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا. چلے ذن غالب تو یہ یقین ہی ہوتا کہ لے گیا، تو اب ذن غالب آ گیا کہ اس پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تب یہ کارپیٹ پاک ہو جائے گا. اسی طرح نل کے نیچے بھی نلکا ہے، یوں رکھ دیا اور پانی بہتا رہا بہتا رہا بہتا رہا، اور ذن غالب آ گیا کہ یہ پانی نجاست کو لے کر چلا گیا ہوگا، ذن غالب آ جائے تب یہ حصہ پاک ہوگا. تو یوں مطلب یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ آپ لے لیں، ان میں اس طرح کے مسائل لکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو بہر حال کے وضو خانے پر بچھانے کے لیے اس کے لیے میٹ آتے ہیں، چٹائیاں آتی ہیں اس کی بنی ہوئی ناریل وغیرہ کی اور رسیوں کی، یا وہ پائیدان موٹے موٹے آتے ہیں وضو خانے کے لیے، وہ مخصوص ہے. تو وہ کسی کو بولیں گے نا مسجد کے لیے تو وہ دلا دے گا، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہی پاؤں پہنچنے کے لیے دریاں، وہ بھی نماز کے. تو ویسے بھی مطلب وہ نماز کی دریا جو ہے یہ تو ادب کی چیز ہوگی، نسبت ہو گئی کہ یہاں نہ جانے کس کس نے سجدے کیا، وہ پاؤں کے نیچے آپ لوگ بچھا کر اس کو گندا کر رہے ہیں، آپ کو وہ کیا جاتا ہے؟ اپنی امی کا مسلح بچھائے پاؤں پوچھنے کے لیے، امی بتائے گی کہ کتنے بیسو سوچتے ہیں، یا ابو کا بچھا دیں، وہ ابو ہو بھی خوراٹ قسم کے جلالی، اٹھا کے آپ کو جو پھینکیں گے نا. تو یہ کہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ نماز کا مصلی اس کو لوگ اوپر رکھتے ہیں، یہ ادب کی چیز ہو گئی کہ اس میں نماز پڑھی ہے، اب یہ پاؤں پوچھنے کے لیے اس کو آپ نے پاؤں پوچھن بنا دیا، یہ ایک سوچیں. اور پھر یہ کہ جبکہ نماز کے لیے کسی نے وقف کی ہے، پھر تو وہ ظاہر ناجائز ہو جائے گا اس کو، اس کا وہ استعمال پاؤں پوچھنے والا گناہ ہوگا.
یہ دری کے حوالے سے تو شاید میرا خیال ہے 80-90% بھی شاید کہا جائے تو
مسجدوں میں تقریباً بچھاتے ہیں
ایک نہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے جو پوچے کا استعمال ہے نا
یہ بھی
تقریباً جو ہے نا یہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا، جہاں جہاں ہو رہا ہے یا بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے کوئی کمیٹی والا بھی بیٹھا ہوا ہو، کیا کریں ابھی؟
وہ یہ کہ خستہ جب ہو گئی اور کسی نے وقف کیا تو اسی سے معلوم کر لے، وہ اگر اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پوچھے کے لیے بنا لو تو بنا لیا جائے. پھر ادب کے خلاف تو پھر بھی ہوگا، ادب کے خلاف تو پھر بھی ہوگا، لیکن مطلب وہ اجازت دے گا اگر تو جائز ہو جائے گا، کیونکہ یہ بے ادبی وہ بے ادبی نہیں ہے جس پر ہم کہیں کہ گناہگار ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا. اچھا، اور اگر یہ مسجد ہی کے پیسوں کی ہے دری، تب تو خستہ ہو گئی تو یہ استعمال اس کا سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بے ادبی والی صورت تو رہے گی کہ اب بیچنے جائیں تو خستہ لے گا، مفت بھی نہیں لے گا. ادب مطلب ادب والا استعمال اب رہا ہی نہیں اس کا. یا یہ بچھاتے ہیں پائدان کی جگہ, یا یہ پوچھے بناتے ہیں اس کے, یا پھر وہ باہر ملکوں میں تو جو حال کرتے ہوئے, باہر ملکوں میں دریوں کا تصور نہیں, مسجدوں میں نہیں ہے. مسجد میں کارپیٹ, جتنی بڑی مسجد اتنے عمدہ کارپیٹ, سجدے کے لیے کشتی کرتے رہو کارپیٹ سے, دم موٹے موٹے. پھر اگر زیادہ پیسے کوئی شیخوں کے اس میں آئی ہے تو اس کے نیچے پھر فارم سجدہ ہوئے نہیں اس میں, یعنی کہ بالکل وہ سب مطلب کبھی پھنس جاتا ہوں تو ایسی جان پر بن جاتی ہے اس کو, بولو نا, کیونکہ دل لگتا ہی نہیں ہے.
لیکن ہمارے یہاں پاپا جس طرح دریوں کا بیجا استعمال ہے نا, باہر اگر آپ غور فرمائیں گے, جیسے میرا کہیں جائے جانا, وہاں کارپیٹ کا بیجا استعمال ہے.
جی ہاں بالکل,
جس طرح ہمارے یہاں کارپیٹ دریوں کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو اس کی جو وہ مد ہے یا اس کی جو وہ مقصد ہے اس کے علاوہ, وہاں کارپیٹ کا یہ حال ہے. اب جیسے آپ نے دریوں کے بارے میں ارشاد فرمایا, کارپیٹ کو بھی فرمائی دیں, کارپیٹ کو بھی تھوڑے بہت اس کے حوالے سے بھی. جیسے کہ میں آپ کو ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص مسجد کا کارپیٹ دے رہا ہے کہ یہ مسجد کے لیے جہاں نماز کی جگہ ہے, اب وہ کارپیٹ مثال کے طور پر مسجد 500 گز کی مسجد ہے, جو مسجد ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے, کارپیٹ جو بچھایا گیا اس کی کٹنگ ہوتی ہیں, کارپیٹ ایسے کہ سو اٹھا کر تو مسجد کے فرش پر نہیں رکھ جائے گا. اب وہ جو کارپیٹ آیا جس کو دینے والے نے کہا یہ مسجد کے لیے ہے, اب یہ کارپیٹ جب بچ گیا, ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک کارپیٹ سائڈوں سے بچ جائے, اچھا خاصا بچ جائے, اب اس کا استعمال کیا, یہ ارشاد فرما دے.
دراصل وہ مسجد میں جو کارپیٹ دیتے ہیں نا, غالباً وہ اس طرح دیتے ہیں یا دیتے ہوں گے کہ وہ اس کو جو دکاندار سے جو ترکیب بناتے ہوں گے کہ یہ اتنا اتنا حصہ اس میں کارپیٹ بچھا دو, تو یہ آ کر فٹ کر دیتے ہوں گے, کیونکہ ہر آدمی تو فٹ کر نہیں سکتا نا, تو یہ سائڈ کاٹ اور جو کٹنگ ہے وہ لے جاتے ہوں گے, اس طرح کی ترکیب بنتی ہوئی, تو اس لیے یہ کارپیٹ کے ٹکڑے تو کسی کے ہاتھ میں آتے نہیں ہوں گے, نہ وہ کوئی سب کوئی چندے کے یا وقفے اس میں بنتے ہوں گے. اب اگر کارپیٹ کی کوئی سیٹ جو ہے یا کوئی عمدہ کارپیٹ آ گیا, اب جیسے کہ عرب ممالک میں کیا پیسے اب بہت ہیں, تو عرب شیخ جو ہوتے ہیں نا, ان کا جو مجھے معلوم ہوا, جیسے ایک حصہ میں نے بتایا تھا مجھے جو وہ کام کرتے تھے, تو بولا ہمارا شیخ جو ہے نا وہ ہر سال رمضان میں یہ اپنا کارپیٹ نکال دیتا ہے, تو اپنے بنگ ویلا کا مکان کا وہ نکال دیتا ہے, تو ہم لوگ لے لیتے ہیں یوں مطلب. یا پھر میں نے کارپیٹ کے پیس جو نا بار ہاں میں نے دیکھے پھینکے ہوئے ہوتے, کون لے اس کو, تو وہاں ہماری طرح کا اتنا کروڑوں روپے کا سامان پھینک دیا جاتا ہے وہاں, یعنی کہ وہاں کا یہ عرف ہے. ہمارا یہاں کا کباڑی اگر پہلی بار جائے نا کمزور دل کا, وہ دیکھ کر شاید یا تو چونٹیاں مارے یا میں خواب میں ہوئی بھائی کہ پھینکا ہوا ہی ہے, یا بے ہوش ہو جا گر گیا, پھینک دیتے کہ اس سے ردی سامان تم خرید کر بیچتے اور ایڈیاں چلاتے, یہ کروڑوں روپے کا مال وہ ایسی جو عمدہ چیزیں پھینک دیتے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جنہوں نے یہ اس طرح کا ماحول ہم نے دیکھا, اس لیے میں بولتا ہوں, آپ نے جس نے نہیں دیکھا اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہوگا بول کیا رہا ہے. پوری پوری گاڑیاں جو نا خراب ہو جاتی ہیں نا, گاڑیاں چھوڑ آتے ہیں ویرانے میں, کہ وہاں لیبر بہت مہنگا ہے.
فریج وغیرہ بھی,
بہرحال یہ کہ ہم اپنے یہاں کا پاکستان کا جو عرف ہے نا اس میں تو یہ کہ یہ چیزیں پھینکی نہیں جاتی, تو وہاں بھی کباڑیوں کی دکانیں ہوتی ہیں, لیکن وہ کباڑیوں کی دکانیں عالی شان ہوتی ہے, ہماری طرح نہیں ہوتا, یہ کچرا نہیں لیتے, تو عمدہ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہاں جائے اور لے اتنی محنت نہیں کرتے, پھینک دیتے ہیں. کوئی کوئی بیچتے بھی ہوں گے, تو کیا غیر ملکی جو ہوتے ہیں نا وہ بیچتے ہوں گے, ہم لوگ جیسے پاکستانی جو ہوتے ہیں وہ جا کے بیچ آتے ہوں گے ان کو, تاکہ وہاں جن کے پاس پیسہ بہت ہے, جن کے بہت پیسہ ہے وہاں, جن کے پاس ہے ان کے پاس بہت پیسہ ہے, تو ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, اور قیامت کے حساب کی پڑی کس کو ہے, اللہ ہمیں بے حساب بخش دے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. تو یہ میں نے یہ ان کو تشویش ہوتی ہوگی بعدوں کو کہ یہ کشتی کا بول رہا تھا کہ تو یہ کیا مطلب؟ دراصل وہ سجدہ جو ہے نا، سجدے کی حقیقت یہ کہ پیشانی اس طرح جمے کہ زمین کی سختی محسوس ہو. تو اب کوئی پتلی دری، اور مستحب تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہ بچھا ہوا ہو سجدے کی جگہ پر، خالی ننگا فرش ہو، یہ مستحب ہے. تو اگر بچھا کر نماز پڑھتا ہے تب بھی جائز ہے، کارپیٹ پر بھی جائز ہے. لیکن کارپیٹ میں بھی جیسے اب ہمارے یہاں کارپیٹ کی ضرورت پڑی، سردیوں میں یہ فرش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، برسوں تک تو ہم نے نہیں بچھایا، پھر مطلب یہ ضرورت اس کی محسوس کی گئی کہ فرش بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا سردیاں بڑھ گئیں، تو ہم نے کارپیٹ میں وہ سوچ سوچ کے اور دیکھ دیکھ کے ایسے لیے کہ جس میں وہ سجدہ کرنے میں زور لگانے کی ضرورت، زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہ پڑے، نے پتلے اور سخت لیے ہم نے. تو ہر جگہ یہ تو دھیان نہیں ہوتا نا، تو آرام دے لیتے، وہ آرام دے ہوتا ہے نرم جو ہوتا ہے، نرم نرم لیتے. اب نرم ہے یا نیچے فوم بچھا ہوا ہے تو اس میں سجدے کی ترکیب یہ ہوگی کہ پیشانی اتنی دبائے سجدے میں کہ اپنی طاقت بھر اس نے دبا لی، اب دبائے گا تو نہیں دبے گی، اتنی دبائے تو سجدہ ہوگا، ورنہ سجدہ ہی نہیں ہوگا، جب سجدہ ہی نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے میں نے کہا کہ موٹے موٹے کارپیٹ باہر ملک میں، تو اگر ایسی کسی مسجد میں جانا ہو جائے تو وہ کارپیٹ پر نماز میں بس اس سے کشتی کرتے رہو، زور لگاتے رہو، پیشانی دب جائے، کسی طرح پیشانی دب جائے، یہ میری مراد تھی. تو اب یہ کہ نماز میں خشوع اور خضوع کا تو دور دور تک پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو، کہ نماز میں بالکل مزہ ہی نہیں آتا اس میں،
بلکہ
اب ہم زور لگائے تو پھر یہ امامہ وہاں سے پیچھے سے لوز ہو جائے، اس کو سنبھالے، سجدہ کر کیا کرے آدمی. زمین پر جو کچھ نہ بچھا ہوا ہو یہ مستحب ہے سجدہ کرنا اس پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
ہمیں ایک شعر کا مطلب بیان کریں. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو آئیے امیر السنت کا ایک شعر سناتے ہیں، اور اس کے معنی امیر السنت ہمیں بیان فرمائے.
چشم بے خواب کے صدقے میرے بیدار نصیب، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے. یہ ذوق نعت کا شعر ہے جنہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے خواب آنکھیں جو سوتی نہیں ہیں، یہ جو ظاہری مفہوم سمجھ آ رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آنکھیں جو سوتی نہیں ہیں، ان کے صدقے میں ہمارے نصیب جاگے ہوئے ہیں. کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آتی ہے تو اس وقت ہم مزے سے سوتے ہیں، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہو، اس طرح کا کچھ مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے. یہ مولانا حسن رضا خان حسن شاہنشاہ سخن کا شعر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
اسلامی بہنیں کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں اور پھر نماز میں ان چوڑیوں کی آواز ہوتی ہے، کیا چوڑیوں کی آواز سے نماز ہو جائے گی؟
نماز ہو جائے گی اگر اتنی آواز ہوتی ہے، اتنی آواز ہوتی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی چھن چھن معمولی ہوتی ہے. تو اگر ان کو نماز میں تشویش نہیں ہوتی یا کسی اور نمازی کو تشویش نہیں ہوتی تو پھر حرج نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب.
اگر بچے پہ کسی نے جادو کرایا ہو یہ بات عامل سے پتا چلے لیکن وہ کون ہے کس نے کیا نہ بتائیں اور نہ ہی گھر والے جاننا چاہیں، لیکن کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جادو کو جس نے کیا ہے اسی کی طرف پلٹ دیں؟ ایسا کہنا یا ایسا کرنا کیسا؟
جادو لوٹائیں گے وہ تو وہ بھی جادو ہی ہوگا، اور جادو عموماً کفری الفاظ سے خالی نہیں ہوتے ہیں جس کو جادو کہا جاتا ہے، تو لوٹانے کی تو اجازت نہیں ہوگی. ہاں روحانی علاج کے ذریعے ایسا توڑ کہ جس میں متعین کیے بغیر اس کی طرف خود بخود ہی پلٹ جائے، روحانی علاج کے ذریعے کہ جس میں کفری الفاظ یا اس طرح کا کفری عمل نہ ہو، تو بغیر تعین کے جیسے کوئی تنگ کر رہا ہے اب روحانی علاج ایسا کیا کہ اس کی طرف پلٹ رہا ہے، تو اس کی اجازت ہوگی، جادو پلٹانے کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ بھی جادو ہی ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اکثر مسجد کے معاملات میں لوگ آ جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، لوگ ایک نماز میں بھی جو ہے وہ پھر اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے میری آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ میں ان لوگوں کو کیسے جواب دیا جائے اور ان کے بارے میں کیسے اصلاح کی جائے.
میرا نام محمد فیضان ہے اور میں مسجد کمیٹی کا جو معاون ہوں، تو میرا جو امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ مسجد کمیٹی کو کیسا ہونا چاہیے.
بہت ہیوی سوال ہے.
اب اگر پہلا سوال تو وہ ہے نا کہ وہ آ کر لوگ پوچھتے ہیں تو اب ان کو کیا جواب دیں؟ مثال کے طور پر ایک کمیٹی والا ہے، وہ کمیٹی والا یہ ہم سے کہے
امام
سے مسجد، ہم مسجد کا کام کر رہے ہوتے ہیں مسجد کمیٹی کا، اور ہر نمازی ہر آدمی کا پوچھتا رہے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو، کیا ہم سب کو جواب دیتے رہے، کیا کریں ہم لوگ؟
نوکری اگر عزیز ہے تو جواب تو دینا پڑے. کمیٹی والوں کو جواب نہیں دیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ
نہیں. کمیٹی کس کس کو جواب دے؟ کمیٹی کس کس کو جواب دے؟
کوئی کام کمیٹی نے کیا ہے تو عام جو عام نمازی ہے، بھائی یہ کیوں کیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو، یوں ایسا کر لو،
کمیٹی کو چھیڑتے ہیں.
مطلب کمیٹی نے پنکھا لگا دیا، کمیٹی نے پنکھا لگایا، اب کوئی نمازی بولے یہ کیا پنکھا لگا دیا، میرے کو بولنا چاہیے تھا، یہ کوئی پنکھا لگانے کا تھا، اس کمپنی کا کیوں لگایا، ہم کو بولتا ہوں دوسری کمپنی کا لگا دے دیتے، اتنا مہنگا کیوں لگایا، تھوڑا سستا لگا لیتے، بٹن ایسے کیوں لگائے، تو یہ فن ایسا کیوں لگایا، ٹیوب لائٹ ایسے کیوں لگائی ہے، یہ بعدوں کا دوتے آپ کو پتا ہے کہ
یہ تو ہر فیلڈ میں، خالی مسجد کے فیلڈ میں تھوڑی.
ہاں
وہ تو خالی کوئی اسکوٹر بھی لے گا نا، اس کو پوچھتے ہیں کون سا ماڈل ہے، ارے یار بہت مہنگا اٹھا لائے ہو، کتنا عرصہ چلی ہے، زیرو میٹر، ارے نہیں زیرو میٹر کہاں ہے یار، میرا مشورہ تو لے لیتے، میں تم کو بتا دوں زیرو میٹر کس کو بولتے ہیں. تو یہ مطلب پنچاتے تو اتنی ہر معاملے میں کرتے ہیں پنچاتے، سمجھے، جب یعنی کہ مطلب یعنی کہ کوئی ایسا فیلڈ ہو تو بتاؤ جس میں پنچاتے نہیں ہوتی. تو یہ ذرا فضولیات ہوتی ہے، یہ تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ یہ پوچھ رہا ہے تو کاہے کو پوچھ رہا ہے. اب یہ بھی تو آپس میں پوچھتے ہو کہاں سے آئے ہو، کون سی ٹرین سے آئے تھے، کتنی دیر میں پہنچائی، بس میں کتنی دیر لگی، سیٹ کیسی تھی، آرام دہ تھی، بس کچڑ پچڑ تو نہیں تھی، راستے میں چائے پانی کے لیے بس نے روکا کہ نہیں روکا، یہ اس طرح کے دسیوں بیسیوں سوال تو آپس میں ہو چکے ہوں گے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا، جس کی کوئی حاجت نہیں ہوگی، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. تو اب یہ کہ جب یہ وہ بھی مسجد والا معاملہ، یہ بھی مسجد والا معاملہ ہے، اتنی پنچاتے کرتے ہوں گے، کام کی بات، اللہ کرنے کی توفیق دے ہم کو. اسی طرح کی باتوں میں کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے، اب کچھ یاد نہیں آ رہا کیا پوچھیں، بالکل ٹھیک ہے، اب کچھ یاد نہیں آ رہا، سب خیریت ہے نا، ہمارا مت انداز گفتگو یہ ہے، اور کچھ ہمارے پاس بات تو ہے نہیں کرنے کے لیے، یہ کوئی سنت بتا دیں، کوئی نیکی کی دعوت دے دیں، مدنی قافلے کی مدنی باہر سنا دیں، کوئی مدنی ماحول کی برکت بتا دیں، تو آتا نہیں اپنے کو، وہ ادھر ادھر کے وہ لگے رہتے ہیں بس. مسجد میں شور لگا ہوا ہے، لیکن کچھ مبلغین اور کچھ ذمہ داران یا کچھ سلجھے ہوئے اسلام بھائی ایسے بھی ماشاءاللہ ہوتے ہوں گے، جو میں چاہتا ہوں وہ بھی کر رہے ہوتے ہوں گے، لیکن اکثریت شاید وہ اسی طرح کی شاید ہو سکتا ہے گفتگو میں لگی رہتی ہو، تو اس لیے وہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں جا پڑو گے۔ تو ہم لوگ یہ کرتے، تو یہ مسجد والا بھی یہ بیچارے کوئی دل جلے مولانا تھے جو بول رہے تھے، لوگ یہ ایسے سوالات کرتے ہیں، اب اس کا حل میں نے کیا دینا ہے، بھگتنا تو آپ کو ہی ہے، سب کو مطمئن کر رہا ہے۔ اب یہ کہ کسی نے سب فضول سوال کیا، یہاں اپنی کسوٹی ہے، اب اگر اس کو ہم نے جھاڑ دیا یا کوئی ایسی حرکت کر لی تو پھر گناہ کا وبال ہم پر آئے گا، کیونکہ کسی نے اگر فضول سوال کیا بھی تو وہ گناہ گار تو نہیں ہے، اگرچہ اس نے کوئی یہ نیک کام بھی نہیں کیا، بلا ضرورت اگر کیا ہے تو، لیکن گناہ گار بھی نہیں ہے۔ جیسے پوچھا کہ ٹرین لیٹ تو نہیں ہوئی،
کتنے اسٹاپ کیے،
کتنے اسٹاپ کیے،
کتنی دیر کے اسٹاپ کیے،
تو اب اگر یہ بے مقصد یہ سوالات کیے بھی تو گناہ گار نہیں ہے اس میں، مگر ہیں فضول۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ سوالات کیوں کیے تھے، تو وہ جواب ذمہ رہیں گے دینے والے کے جس نے یہ سوالات کیے تھے، اور یہ کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے جو قیامت کے روز ٹوٹے گی، تو اس لیے وہ فضول باتوں سے بس اللہ کرے ہم بچے رہیں۔ تو یہ مسجد والوں سے بھی اب آئی اس فضول سوال پر، اگر آپ نے بھر کے بیٹھے ہیں، آپ بولے یار کوئی کام کی بات کرو یار، کیا لے کے بیٹھے ہو، آپ کو کیا اس سے میں کتنے بجے آیا اور کتنے بجے گیا اور کتنے اسٹاپ کیے، یہ دل آزاری والی گفتگو ہوگی، یا آپ دل دکھا کر گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ جو پوچھتا ہے یہ اگرچہ سوال فضول ہے، آپ اس کی دلجوئی کی نیت سے اس کا مان رکھتے ہوئے اگر درست جواب دے دیتے اس کو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ثواب کے حقدار ہو جائیں گے، ایک مسلمان آپ نے مان رکھ لیا اگرچہ وہ فضول کر رہا ہے، یہی سمجھ میں آتا ہے میری۔
ابھی اتنا بڑا ظرف مزاج، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، نارمل بات کر رہا ہوں، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں بابا، نہیں یعنی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک آج شخص ٹرین میں اترا ہے، تھکا ہوا ہے، سب کچھ اس کی حالت ہے، کھانے پینے کے بھی مسائل ہو گئے، گرمی بھی اس کو لگی ہے، راستے میں بھی کوئی اس کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی، نہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی فون پر پریشانی آ گئی ہے، اب کوئی آ کر اس طرح کا کوئی گلے پڑتا ہے نا بابا، اور آپ جس طرح کا فرما رہے ہیں نا کہ آدمی تم دل جوئی کی نیت کرو، اس کو خوش کرنے کی نیت کرو، اس کو اچھا جواب دینے کی کوشش کرو، اور یوں نہیں کرو، یوں نہیں کرو، یعنی اگر ٹھیک ہے اس کو جھاڑے نہیں، ڈانٹے نہیں یا کوئی سرگ نہیں، لیکن یہ بھی کرنا جو ہے نا اتنا آسان کام نہیں ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، عام آدمی سے نہیں ہو پڑے گا یہ شاید۔
او جب سر پہ آ کر پڑتی ہے تو واقعی آدمی اس میں آزمائش پہ پڑ جاتا ہے، لیکن ذرا اس کی دل آزاری تو کرنی نہیں ہے، گناہ بھی تو نہیں کرنا،
یعنی ایک طرف آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ یار یہ چلا، جیسے مثال کا تو آدمی ٹہل رہا ہے بابا کسی اور سوچ میں، کسی اور پریشانی میں، کوئی اور ذہن میں کوئی پلاننگ کر رہا ہے، اور کوئی آ کر اس سے اپنی کہانی شروع کر دے، تو اب وہ بولے نہیں آپ جواب تو دو، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس کی بات سننے ہی کے لیے بےچارہ ذہنی تو وہ تیار نہیں ہے، جواب کہاں سے لا کر دے گا، اب ایسے میں وہ ضبطی کر دے نا اپنے آپ کو کہ یار میں اس کو ڈانٹوں یا جھاڑوں نہیں، تبھی میرا خیال ہے کہ اس نے کوئی کام کیا نا، اب ایسے میں اس کو مسکرا کر منہ دے، اس کو جواب بھی دے، نہیں سب کچھ کرے، تو ایسا کوئی وظیفہ بتا دو کہ ایسے موقع پر آدمی یہ پڑھ لے اور اس کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ایک ایمانی قوت اور روحانی قوت آ جاوے کہ یہ ضبط بھی کر لے، نہ صبر بھی کر لے، نہ موڈ بھی اچھا بنا لے، مسکرا بھی دے وے، نہ اس کا دل خوش بھی کر دے وے، یوں اللہ کرے ایسا نظر کر دو یار،
ہو جائے گا ایسا
یوں،
ہاں ان شاء اللہ، ہر 92 دن میں 12 روز 12 دن کا مدنی کورس کر لیا کرے، اور ہفتہ وار سنت وار اجتماع مدنی مذاکرہ ہفتہ وار پابندی سے اس کی ترکیب کرے، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرے،
یوں
انفرادی کوشش کرنے کی پریکٹس کرتا رہے، ہو جائے گا۔ تو ماں کے پیٹ سے تھوڑی ہم یار کچھ آئے ہیں ایسے بن کے، اس طرح کا انداز لے کے، زیادہ کہ اس طرح کا مدنی ماحول اپنائیں گے عاشقان رسول کا، مطالعہ دینی کرتے رہیں گے، حسن اخلاق کے فضائل پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، تو ذہن بن جائے گا. باقی تو کاٹ کھاؤ گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا قبر میں کتے کاٹیں، پھر تو ہم کاٹیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو اس سے ہم کو نرمی تو کرنی ہے نا یار، کہ حدیث پاک میں کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے. تو اس سے بھلے ہم اپنی جگہ پریشانی صحیح ہماری، لیکن ہم کو سامنے والے کو ایزا نہیں دینی. ایزا مسلم سے ہر صورت میں بچنا ہے، ورنہ پھر ہم اپنے لیے بہت بڑی ایزا اور بہت بڑی تکلیف کا سامان کر بیٹھیں گے اس کو ایزا دے کر، قبر کی، آخرت کی ایزا. یہ دنیا کی ایزا سے کوئی اس کا ہے نہیں، میل ہی نہیں ہے. اتنی خوفناک ایزا ہے مسلمان کو ایزا دینا، تو اس لیے اس سے تو بچنا ہی پڑے گا. تو اپنا اخلاق تو ہم سب کو درست کرنا ہی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ گلاس مینوفیکچر ہے اور کسٹمر کو نہیں پتا کہ یہ گلاس کے اندر اس میں فالٹ ہے، اور یہ گلاس میں کسٹمر کو پانچ کی جگہ چھٹا گلاس یہ ڈال کے دے دیتا ہوں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟
جواب آپ ہی دیجئے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، اس طرح دھوکہ دینا جائز ہے کہ نہیں؟ بہر ناجائز ہے، گناہ کہ ناقص، یعنی پانچ کامل ڈالے ایک ناقص ڈال دیا، پانچ چیزیں صحیح تھیں ایک وہ خامی والی چیز تھی وہ اس میں مکس کر کے دے دی، تو یہ دھوکہ ہوا، حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے، سب سے پہلے حوض کوثر پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون جائے گا؟
جی بابا، اس سوال کا جواب کن سے لینا ہے؟
جواب پنجاب
نہیں، یہ تو مدنی شخصیات پوچھے.
ہاں بھائی، مدنی شخصیات، مدنی شخصیات
لبیک جی بھول پوری طرح نہ پوچھا بھائی جی.
مدنی شخصیت کے پاس ہے جواب کہ سب سے پہلے جو ہے وہ بھروسے کی آمد.
مدنی شخصیات کی طرف سے آپ کو لبے کی آواز ہی نہیں آئی ہے.
ہاں یہ تو ہے بھائی، اصل ان کو یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ان کا یہی ذہن ہوگا نا کہ جو ایک عادت یہی ہے نا کہ پہلے جو ہے وہ بڑی عمر والوں سے پوچھا جاتا ہے،
بول پڑتے ہیں لبے آتا ہوتا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امام حسین رضی اللہ تعالی.
کہاں پڑھا آپ نے؟ یہ اٹکل سے بتا رہے،
اٹکل سے بتا رہے.
اٹکل سے جواب نہیں دینا ہے، عقل سے جواب دینا ہے. پڑھا ہے آپ نے، علماء سے سنا ہے.
بھائی اٹکل اور عقل ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ کئی دفعہ فرماتے کہ اٹکل سے جواب نہیں دینا، تو یہ اٹکل کون سی کتاب ہے؟ اٹکل کون سا وہ پی سی ٹیبلٹ ہے؟
یہ بتائیں گے،
یہ بھی بتائیں گے. یہ بھی اٹکل سے نہیں بتانا ہے،
یہ بھی سوال ایک.
اچھا، اس میں بھی اٹکل سے نہیں بتانا ہے؟
تو یہ اٹکل کے سوچ کا ہی نہیں پڑتا، تو یہ بھی ہے کہ سوچ کا ہی نہیں پڑتا ہوں. اٹکل کیا ہوتا ہے؟ وہ اٹکل کیا ہوتا ہے بتائے کسی کو؟
آجو باجو پوچھے نہیں یار، تم اٹکل لائے ہو
دو چار ایسے ہیں یار جن کو پتا ہے اٹکل کیا ہوتا ہے. یہ بھی تو پوچھے گا تو پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے اٹکل. ہاں بھائی، اٹکل کیا ہوتا ہے؟ اٹکل سے جواب نہ دینا. نہیں، دو چار اٹکل تو یہ میں بولتا رہتا ہوں، تو یہ ان کو پتا ہی نہیں اٹکل سے کیسے ہوتی تھی. یہ کھڑے ہو جاتے ہیں مائک پکڑ کے.
باپو یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے باپو
یہ بھی کیا جواب دیں گے اٹکل کے مانا؟ اللہ بہتر جانے،
اچھا ہی دیں گے.
اردو رخصت ہو گئی ہے تقریبا، ایسا لگ رہا ہے.
پیارے بابا جان، اٹکل مطلب گیس کرنا، کچھ کنفرم نہ ہو، پڑھا نہ ہو، کسی عالم سے سنا بھی نہ ہو، جسٹ ہم گیس کر دیتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہوگا. اندازہ لگانا.
نہیں صحیح جواب دے,
صحیح جواب دیا.
قیاس اندازے سے, قیاس میں بھی پھر وہ قیاس میں بھی نہیں سمجھیں گے لوگ. اندازے سے جواب دینا, اٹکل مانے اندازے سے جواب دینا.
اس پہ تحفہ ہے اٹکل والے پہ.
ماشاءاللہ صحیح نہیں ہے,
ماشاءاللہ
دے دو یار تحفہ ان کو بھی.
چلیں جی آپ جی
مدنی قافلے کا مدنی انعام بھی دے دو ان کو, مدنی قافلے میں سفر کا.
جی آپ کیا تحفہ دیں گے؟ آپ پہلے تحفے لیں. یہ مقدس پانی جو کہ ان پانیوں کا مجموعہ ہے, آب زمزم, غسل خانہ کعبہ, بارش مکہ مکرمہ, غسل گنبد خضرا, بارش مدینہ منورہ, بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیر روا, چشم ایوب علیہ السلام, غسل مدار مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی, یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. اور یہ آپ کو تسبیح بھی تحفے میں دی جا رہی ہے, اور خانہ کعبہ کے مقدس غلاف کے جو ہے دھاگے یہ تحفے میں دیا رہے ہیں. یہ کتاب امام شریف کے فضائل, امام کے فضائل, یہ کتاب آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے. اب آپ کے کیا کیا تحفے ہیں ذرا یہ بھی ارشاد.
میرے بابا جان انشاءاللہ عزوجل,
عزوجل
عزوجل انشاءاللہ عزوجل جو ہی موقع ملا تو یہ 12 روزہ کورس بھی کرنا ہے, اور انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا
انشاءاللہ. موقع تو دیکھو موقع تو نہیں ملے گا, مرنا بھی پڑتا ہے چاہے کتنی مصروفیت ہو آدمی کو, تو اس لیے وہ آپ بتا دیں کہ کب تک کر لیں گے کوئی تاریخ.
اکثر یہ ایسا کچھ ماحول بن جاتا ہے کہ موقع نیت ایسے موقع والی چلتی ہے کہ موقع ملا تو,
موقع ملا تو کھانا کھاؤں گا, موقع ملا تو سوؤں گا, شادی کی کوئی دعوت دے ولی میں کہ مالدار آدمی 50 دشوں والی, ہاں موقع ملا تو آ جاؤں گا. نہیں نہیں تمہارا تو انتظار تھا بڑی خوشی سے دعوت آئیے, میں آیا ہوئے آیا لبیک, اس میں کوئی نہیں بولتا موقع ملا تو بریانی کھانے آؤں گا.
بابا جان جون میں انشاءاللہ عزوجل
انشاءاللہ. ہاں بھائی سنبھال لو مدنی کورس والو, مضبوط گاہک مل رہا ہے
انشاءاللہ,
معلومات والا گاہک مل رہا ہے.
بابا دعائے مغفرت سے نواز دیجیے گا, والدین کے لیے بھی دعا کیجیے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما,
جزاک اللہ خیرا
وایاکم. صلوا علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
ہاں بھائی کوئی ہے مدنی شخصیات میں سے؟ اب
مدنی مکی شخصیات جو بھی ہو سب کے لیے اجازت ہے جواب دینے کی. حوض کوثر پر سب سے پہلے
السلام علیکم پیارا بابا جان.
وعلیکم السلام.
میں محمد ندیم اتاری ضلع جنگ پنجاب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کے بہت سے چاہنے والوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا.
علیکم وعلیکم السلام, میرا بھی سلام.
جو سوال آپ نے فرمایا اس کا جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اٹکل والا کام کیا ہوگا, اندازے والا کہیں پڑھا نہیں ہوگا آپ نے. نہیں تو ان کو مدنی تربیت گاہ پہ میں اس کو سنبھالوں نا. یہ دیکھو اس طرح اب اللہ جانے کس کی نیت کیا ہے, اسکرین پر آنے کے لیے کوئی ایسی ترکیب مت کریں مہربانی کر کے. وہ اگر آپ کو درست جواب پڑھا ہے کہیں یا علماء سے سنا ہے تو ہی آپ مائک پکڑے, ورنہ ہم بتا دیتے ہیں اس کا جواب.
السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. بابا جان سب سے پہلے
فرق ہے,
سب سے پہلے جس کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو.
لا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان شہداء اکرام
لا یہ سب میرا خیال اٹکل سے بھی ہے,
ایسا ہی محسوس ہو رہا.
اٹکل پچو سے یہ لگے ہوئے تو ہم جواب دے دیتے ہیں, اس کا جواب دے دیجیے لکھے لو جی.
جواب اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو سب سے پہلے جو وہ حوض کوثر پر یہ سب سے پہلے حوض کوثر پر جائیں گے
بلائے جائیں گے جائیں گے
آنے والے یہ لکھا ہوئے
اچھا
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول من یرید علی الحوض اہل بیتی ومن احبنی من امتی سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں اور میری امت سے میرے چاہنے والے.
یہ قرآن پاک کا باکس ہے جس کو ہدیہ کہتے ہیں, تو اس پہ ہم ہدیہ والی چیز پہ 500 روپے یا 300 یا 1000 روپے رکھنا نفع جائز ہے یا ناجائز؟
اگر جھوٹ نہ بولتے ہوں, دھوکہ نہ دیتے ہوں تو نفع رکھنے کی کوئی مقدار طے نہیں ہے, الا کوئی قانونی مسائل ہو تو الگ بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے امیر میرے اہل سنت سے یہ کہ ہماری جو دوائیاں شارٹ ایکسپائری کی رہ جاتی ہیں 3 مہینے یا 4 مہینے کی, اس کو ہم زکوٰۃ کی نیت سے کسی ویلفیئر ٹرسٹ کو دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
ویلفیئر ٹرسٹ کو, ویلفیئر ٹرسٹ خود تو کوئی یعنی کہ فرد نہیں ہے, ویلفیئر ٹرسٹ والے اگر کسی غریب یعنی حقدار زکوٰۃ کے حقدار کو مالک بناتے ہوں تب تو زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے, لیکن عام طور پر ویلفیئر میں یہ شعبہ نہیں ہوتا. یہ سمجھا دیا جائے اس کو دیں کہ یہ مرنا یہ سب پر بھی چلا رہے ہوتے ہیں. ویلفیئر جو ہوتی ہیں تنظیمیں ان کو زکوٰۃ دینا ویری رسکی گین, یہ اس سے سب ہی استفادہ کر رہے ہوتے ہیں, غریب امیر سب فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور یہ نہ وہ کوئی شرعی ہیلا کرتے ہیں نہ ان کی سمجھ میں آتا ہے. ہاں بازوں کی سمجھ میں آتا ہے, ہمارے ہوا تھا نا سلسلہ ایک بار, تو مجھے تو خیر پہلے سے پتا تھا یہ کہ ان میں مطلب نہیں ہوتی یہ ترکیب, تو زکوٰۃ بالکل بہت اس کا مس یوز ہوتا ہے زکوٰۃ کا. تو اگر واقعی کوئی کسی حقدار کو زکوٰۃ کے طور پر دوا کا مالک کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی ایکسپائری ہونے سے پہلے 3 مہینے 4 مہینے بتانا. مگر یہ ہے ایک مفاد پرستی اپنی کہ اپنے کام کا نہیں کسی کو ٹکا دو, تو اب اس کی قیمت جو بھی قیمت ہے ایکسپائری ڈیٹ کم ہو تو اگر اس کی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہو وہ کاؤنٹ ہوگی اس میں زکوٰۃ میں, اتنی کی زکوٰۃ.
نفع بھی اس میں مائنس ہوگا نا ان کا, کیونکہ یہ اگر دکان پہ رکھ کے بیچیں تو نفع بھی تو ہوتا ہے نا چیز پہ. ایک تو ایک قیمت خرید ہوئی, اب یہ ہے کہ اگر ایکسپائری 3 ماہ رہ گئی ایکسپائر ہونے میں, تو اب اگر اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو اب جو ہے وہ کم قیمت کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب لگا کر پھر یہ دیں گے.
یہ تو بھاؤ ٹو بھاؤ بھی اس میں ٹکا دیتے ہوں گے بغیر یعنی کچھ تھوڑے بہت کمزوری میں بھی چلا دیتے ہوں گے کم پیسوں میں جہاں قانون سخت ہو. ہمارے یہاں ادھر پتا نہیں اس طرح کا کیا, باہر تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کو جانتا ہوں میں میڈیکل اسٹور والے کو باہر ملک میں, تو وہ 2 بار اس کے یہاں سے ایکسپائرڈ دوائیں 2 بار اس پہ کیس ہوا اور سیل لگی اور بہت پریشان ہوا بیچارہ, تو پھر دوبارہ پکڑا گیا. وہ اتنا مال ہے اس کو اتنا دیکھا میں نے, تو شاید وہ بھول بھال میں اس کے دوائیں رہ جاتی ہیں اور وہ آزمائش میں. اب یہاں بھی سختی ہو گئی ہے, ہونی بھی چاہیے, ایکسپائر دوا جو ہے یہ آدمی کو مطلب جان بھی لے سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے, لوگ کہتے ہیں کہ حلوہ پوری اور پراٹھے یہ نقصان دہ,
اگر یہ ہم نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کھاتے ہیں تو ہمارا دوپہر تک دن اچھا گزرتا ہے۔ تو امیر اہل سنت سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم پھر کیا کھائیں جو ہمارا دوپہر تک دن اچھا گزرے۔
حلوہ پوری یا پراٹھے، یہ وہ کھائے جس کا کام مشقت کا ہو اور اس کو ہضم ہو جاتی ہو۔ تو اگر آپ واقعی یعنی کہ کسان ہیں اور ہل چلاتے ہیں، یا وہ سیمنٹ کا اور جو نہیں بجری اٹھاتے ہیں اور کرتے ہیں معمار لوڈر اس ٹائپ کے ہیں تو لکڑ ہضم پتھر ہضم ہضم ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ خوب پوریاں اور پراٹھے کھائیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ کہ اب یہ مجھے بہت پہلے ہمارے ایک عزیز نے بتایا تھا کہ میں ایک حکیم صاحب کے بیٹھا تھا بچے کے کوئی دوا لینے، تو ایک نوجوان آیا تو اس نے اس کے پیٹ میں درد تھا، اب میرے پیٹ میں درد ہے۔ حکیم نے بولا کہ آپ نے صبح کھایا کیا؟ تو اس نے بولا کہ انڈا پراٹھا۔ انڈا پراٹھا کھایا، یہ تو کسان کی غذا ہے، اور تم تو انڈا پراٹھا کھانے کے بعد ابھی آئے بھی میرے پاس اسکوٹر پہ ہو۔ تو یہ مشقت کیا جو کام کرتا نا، ان کو یہ آئلی چیزیں اور یہ ہیوی غذائیں جو ہے نا، یہ ہضم ہو جاتا، بہت ہضم ہو سکتی ہے۔ عام آدمی کو ہم لوگ کیا جیسے بیٹھے رہتے ہیں اور یہ اسکوٹر یا کار، ان لوگوں کو ہضم تھوڑی ہوتی۔ پہلے لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، تو آٹومیٹک ان کو اس کی ہر 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 کل پرزا جو ہے نا بدن کا، وہ ہل رہا ہوتا ہے اس میں، تو وہ ہضمہ ان کا صحیح رہتا ہے۔ ہمارے ہضمے جیسے بھی ہیں، تقریباً کو قبض کی شکایت، تو کسی کو کچھ، تو کسی کو پیٹ کا یہ درد تو وہ درد، تو یہ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم لوگ ہیوی غذائیں کھاتے ہیں اور اس کے مطابق ہمارا کام ہیوی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ ان کو بھوک لگ جاتی ہے۔ تو واقعی اگر یہ مشقت کا کام کرتے ہیں تو یہ بھلے کھائیں، تو آپ بھی کھائیں گے تو میں آپ کو گناہگار نہیں بنوں گا۔ نہیں پھر وہ حلوہ پوری والے ناراض ہو جائیں کہ ہماری بکری کم ہو گئی، ہے حلال چیز لیکن یہ ہضم جلدی نہیں ہوتی، پیٹ پکڑ کے آدمی کو مطلب سیدھا کر دیتی ہے۔ میرے جیسا آدمی اگر یہ حلوہ پوری کا شوق چرائے نا تو پھر یاد کرے بس، کھلانے والے کو یار اس نے زبردستی کھلا دیا، یا یار یہ کہاں اٹھا کے لے آیا کہ نفس کی چال میں آ کر میں بھی کھا گیا، پھر آزمائش۔ یہ ہم لوگ مشقت کا کام نہیں کرتے، اور ایک تعداد ہے جو اب نہیں کرتے دفتری کام کرنے والوں کا کہ یہ غذا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ
وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کسٹمر آتا ہے ہماری دکان پہ اور اس کے ساتھ مکینک بھی آتا ہے، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ کمیشن مانگتے ہیں اشارتاً، کبھی آنکھ مار دیتے ہیں، کبھی چٹکی مار دیتے ہیں، کبھی اشارہ کر دیتے ہیں انگلیوں سے، تو ان کو کمیشن دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس بارے میں مجھے آپ سے سوال کا جواب چاہیے۔
کمیشن جو ہے وہ اجرت ہے، اور کمیشن کا اس وقت حقدار ہوگا کہ جب اس نے اس کے لیے کوئی کام بھی کیا ہو۔ اجرت اس وقت ملے گی جب اس کے لیے اس نے کوئی کام کیا ہو۔ اب اگر صرف گاہک کو لے کر آیا، پوری مارکیٹ گھمائی اور کسی دکان پر اس کو کوئی چیز پسند آ گئی، تو اس نے بالخصوص اس دکاندار کے لیے کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے یہ اجرت طلب کر رہا ہے۔ تو اب دکاندار اور ان کے آپس کی سیٹنگ ہوتی ہے، اور پھر اجرت طے بھی نہیں ہوتی ہے کہ کتنی اجرت دینی لینی ہے، اور بعد میں یہ دکاندار کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا ہے، تو یہ شرن درست نہیں ہے کہ اس نے اس دکاندار کے لیے جب کوئی کام نہیں کیا ہے تو اس سے اجرت لینے کا حقدار بھی نہیں ہے۔
اگر
پہلے سے طے شدہ ہے کہ آپ گاہک لے کر آئیں اور آپ کو گاہک لانے کے اوپر اتنی اجرت دی جائے گی، اب جو ہے اگر وہ اس دکاندار سے اجرت طلب کرتا ہے، کمیشن لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اس کے لیے کام کیا، اس کو لے کر آیا، تو اب اس کی اجرت جو طے شدہ تھی اس کے لینے کا حقدار ہوگا۔
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
میرا نام محمد فیضان اتاری ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ جیسے ہم کوئی گریل کا آرڈر وغیرہ پکڑتے ہیں اس میں اگر ہم پرانا مال لگا کر دیتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ اور اگر ہم کسٹمر کو نہ بتائیں یہ صرف ہمیں پتا ہو کہ یہ مال اسکریپ ہے یہ لگانا کیسا ہے؟
عرفاً طے ہوتا ہے کہ جو بھی گریل بنوا رہا ہے دروازہ بنا رہا ہے تو اس کی یہی ہوتی ہے کہ یہ نیا بنا کر دے گا, نہ یہ کہ اسکریپ سے لے کر پھر اس کو بنا کر دے گا. اگر یہ طے نہ ہوتا اور وہ اسکریپ بھی بکتا یا مارکیٹ ایسی ہے کہ جہاں پہ اسکریپ ہی کی بنتی ہیں تب تو وہاں پہ اجازت ہوگی کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اسکریپ کا مال بنا کر سستے میں بیچ دیتے ہیں. جہاں پہ گریل بنانے کا آرڈر دیا جاتا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نئے کا ہی آرڈر ہے, اور اس لیے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گاہک کو ہم بتاتے نہیں ہیں اور اسکریپ والا مال لگا دیتے ہیں, تو یہ ناجائز ہے, دھوکہ دہی والا عنصر اس میں پایا جا رہا ہے, اور اگر اس کو پتا چلے گا تو وہ لے گا بھی نہیں.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ.
محمد ذوالقرنین برکاتی عطاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جاوید بھائی کے بھائی حج کر کے تشریف لائے ہیں اور اپنے یہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب کی ہے اور سجاوٹ بھی کی ہے, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور بابا جان ہم لوگوں کے بھی حج کے لیے دعا فرما دیں اور بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں.
محافل میں سجاوٹ تو کرتے ہیں, مطلب یہ ایسے موقع پر سجاوٹ کرنے کا عرف بھی ہے اور کوئی مطلب اس سے عظمت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ ایک نیک کام کیا ہوا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله
تعالی علی محمد. جواب دیجئے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام وصال کے بعد کہاں دفن ہوں گے؟
جواب کون دیں گے بابا؟
50 سال سے بڑی عمر والے.
50 سال
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. میرا نام ندیر رام ضلع جنگ سے آیا ہوں. عمر تقریباً 56-57 سال ہے. عیسیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں دفن ہوں گے.
مدینہ شریف, مدینہ شریف میں؟
جی جی
جی. مدینہ شریف میں کون سے علاقے میں؟
حضور پاک سلم کے مزار کے قریب.
مزار شریف کے قریب, سبز گنبد کے کہیں مطلب ارد گرد کسی گلی میں؟
جی ہاں, سبز گنبد کے.
یہ تو نہیں چلے گا جواب, کمزور ہے.
دائیں ہوں گے یا بائیں ہوں گے, اس طرف ہوں گے؟ دائیں یا بائیں ہوں, مطلب حضور پاک سلم کے قریب ہوں.
ابھی یہ پرفیکٹ جواب نہیں ملا. یہ مگر یہ کہ ان کو بھی تحفہ ملنا چاہیے, یہ میری برادری کے عمر کے حساب سے اور بیچاروں نے جواب دیا ہے, کوشش کی ہے تھوڑا اس عمر کے دورانیے میں حافظہ جو ہے نا وہ تھوڑا ساتھ کم دیتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام بابا مظفر باستاری ہے. میں سلطانی کابینہ سے حاضر ہوا ہوں. پیر محلے میں 54 سال میری عمر ہے. پیر محل سے.
پیر محل, سلطانی کابینہ, پیر محل
سلطانی کابینہ. جی سلطانی کابینہ.
ایج
54 سال. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں گے.
جواب درست ہے.
وہاں جگہ ان کے لیے خالی موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سبز سبز گنبد کے اندر موجود ہے جگہ, وہاں آپ آرام فرماؤں گے.
ان کو کتاب مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ بہت ہی پیاری کتاب شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی نماز کے حکام جو کہ ان رسالوں کا مجموعہ ہے, وضو کا طریقہ, وضو اور سائنس, غسل کا طریقہ, فیضان اذان, نماز کا طریقہ, مسافر کی نماز, قضا نمازوں کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, فیضان جمعہ, نماز عید کا طریقہ, مدنی وصیت نامہ, فاتحہ کا طریقہ, مقدس پانی اور تسبیح. اب دیکھیں یہاں سے کیا تحفہ آ رہا ہے.
انشاءاللہ ہر ماہ تین روزہ قافلے میں انشاءاللہ توجہ شرکت ہوگی. انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ تین روزہ قافلے میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شرکت.
انشاءاللہ یہ اب ہم تین دن کا کہنا پسند کرتے, تین دن کا مدنی قافلہ, بارہ دن کا مدنی کورس, اس لیے کہ وہ پچھلے دنوں تجربہ یہ ہوا بھارت کے بنگلہ دیش میں تین دن کا وہ تین روزہ سنو تو ہمارا اجتماع ہم نے بولنا شروع کیا, تو پھر وہاں سے خبر آئی کہ وہی استائی بھائی وہاں کے بولتے بنگلہ دیش والے ڈرتے ہوں گے نا, سوال کرتے ہوں گے تین روزہ میں نے کیا اس اجتماع میں تین روزے رکھنے ہوں گے. وہ روزہ میں روزہ میننگ روزہ, اور وہ دن میں سمجھتے ہیں بنگلہ دیش والے, تو اس لیے ہم نے ان کی تائید میں تین دن کا مدنی قافلہ بولنا شروع کیا اور بارہ دن کا مدنی کورس, ورنہ بارہ روزہ مدنی کورس بولے بارہ روزے رکھنے پڑے گا نا بابا ہم نہیں کرتے, تو اس لیے وہ تین دن کا مدنی قافلہ اور تیس دن کا نہیں ایک ماہ کا مدنی قافلہ. تیس بولنے میں بعد ہوگا تین سنائی دیتا ہے سمجھ میں آتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی
انشاءاللہ.
غیبت کے خلاف جنگ مجھے بولو تاریخ سر پہ امام آئی رخ پہ داڑھی مدنی حلیہ. غیبت کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی.
دس فضانے سننا
جاری رہے گی
انشاءاللہ. مرشدی اطار پر مرشدی اطار پر
ماشاء اللہ قصوری صاحب بھی آ گئے.
باپا میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
باپو وہ پہلے والے کو بھی تحفہ جنہوں نے
اب تو نعرے بھی بیچاروں نے لگا لیے.
جب کوئی اسلامی بھائی قبرستان میں حاضر ہو تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں. اگر کوئی اپنے والد یا والدہ کی قبر پر حاضر ہو اور وہ اس طرح سے سلام کر سکتا ہے السلام علیکم یا ابی, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں.
السلام علیکم یا اہل القبور نہیں ہے قبور, اور السلام علیک یا ابی یا امی, حرج تو نہیں اس میں کہنے میں, کوئی حرج نہیں اس میں. اگر اپنی امی کو سلام کرتا ہے السلام علیک یا امی, کے آئے گا ہاں مطلب زیر آئے گا, السلام علیک یا امی, السلام علیک یا امی, اور ابو کو سلام کریں گے تو السلام علیک یا ابی. اب یہ جس کو یہ سمجھ پڑتی ہو کرے, ورنہ اگر السلام علیکم یا اہل القبور میں سب کو شامل کر لیا یا السلام علیک یا اہل القبر اپنے ابو ہے تب بھی سلام تو نیت تو اسی کی ہے, تو یہ اتنا سب نہیں کر سکتے, صرف وہی کر سکتے ہیں جو عربی جانتے ہوں, یا عربی نہ جانتے ہو لیکن تجربہ کار ہوں تو وہ کر سکتے ہیں, یا اگر اردو میں بھی کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم یا امی جان, السلام علیکم ابو, قبر پر یہ بھی کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ عوام نہ سنے اس طرح, آپ زور سے کریں اور پھر یہ کہ وہ بحث کریں لوگ آپ سے. مرنے کے بعد سب کو عربی زبان آ جاتی ہے, حالانکہ زندگی میں نہیں آتی تھی، اب آ جاتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم کپڑے کا کام کرتے ہیں اور کپڑا ہم میٹر کے حساب سے لاتے ہیں، لیکن بازار میں ہم گز کے حساب سے بیچتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟
جو طے ہو جائے، اگر گز کا طے ہو جاتا ہے، گز اور میٹر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو اگر آپ میٹر سے لیں، گز کر لیں یا کسی طرح بھی لیں، جو بھی طریقہ ہو طے کر کے ہو جاتا ہے تو لے لیا. اب وہ آپ گز کا بیچیں، انچ سے بیچیں، فٹ سے بیچیں، جو بھی ہم گاہک اور آپ کے درمیان طے ہو جائے وہ جائز ہے. ہاں ہم یعنی کہ یہ ہو کہ ہم میٹر کہہ کر بول گز دیتے ہیں، تو گز جو ہے میٹر سے چھوٹا ہوتا ہے، شاید تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. ہاں تو اگر اس کو کہیں میٹر کا کہہ کر، اس نے کہا چار میٹر تو آپ ہی دیا اور چار گز ناپ کے دے دیا اس کے سامنے، تو اب وہ تو دھوکا ہوا نا، کہ وہ گز اور میٹر کا فرق تو نہیں جانتا ہر آدمی، یہ دھوکا گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام جاوید اوان ہے، میرا ٹرانسپورٹ سے تعلق ہے. میرا جناب مولانا الیاس قادری صاحب سے سوال ہے کہ حالات کے پیش نظر کیا ہم پیسنجر کی تلاشی لے سکتے ہیں؟
پیسنجر کی تلاشی حالات کے پیش نظر، اگر اس کی واقعی ضرورت اور قانونی کوئی اس میں پرابلم نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لینے میں تلاشی.
بعض کمپنیوں والے لیتے بھی ہیں.
ہاں تو کیا حرج اس میں، واقعی ہم تو نمازیوں کی تلاشی لیتے ہیں، تو پیسنجر کی تلاشی کیا مشکل ہے؟ قانونی اب ہاں پابندی ہے نا کہ لو تلاشی، کہ واقعی حالات ایسے. تو پیسنجروں کو بھی چاہیے کہ جب تلاشی لی جا رہی ہو تو بک بک نہ کرے یار، یہ بہت بک بک کرتے ہوں گے، میں دہشت گرد نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں، یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو، یہ تنگ کرتے ہوں گے تلاشی لینے والوں کو. ایسا کچھ بھی نہ بولیں، کہیں بھی تلاشی لی جا رہی ہو، یعنی ہوائی جہاز میں بھی جاتے ہیں تو ہوائی جہاز میں کوئی میں نے دیکھا نہیں بحث کرتے ہوں، اور شرافت سے وہاں کا ماحول ایسا بنا ہوتا ہے وہ چیکنگ کرنے دیتے ہیں. یہاں فیضان مدینہ میں آتے ہیں نا چیکنگ کروانے دیتے ہیں. کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، سنتا رہتا ہوں میں، بحث کرتے ہیں ہم یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اب تو ہر اب یہ کیسے آپ پر اعتماد کرے گا کہ اب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اب چپ چاپ بھائی اس کو چیک کرنے تو نا، آپ کو زیادہ چیک کرے گا آپ یوں بولو گے نا. اسی طرح جہاں کسٹم ہو رہا ہوتا ہے واپسی پر یا کہیں بھی ملک میں جائیں، آپ آپ کا مال چیک کر رہا ہو کوئی ادھر کا آفیسر، آپ کبھی بھی کچھ نہ بولیں، یہ آپ کو تجربات کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، آپ بولیں گے اس کو شک پڑے گا، یا آپ کو ایسا جملہ بول دے گا کہ پھر آپ کو ایزا ہوگی اس سے. یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کی پتہ نہیں اچھا ٹریننگ ایسی ہوتی ہے، ان کو مسکرانے پر بھی شاید پابندی ہوتی ہے، یہ منہ پھلا کے رکھتے ہیں اور ٹاپ سیریس چیک کر رہے ہوتے ہیں، جو کر رہا ہے آپ ہاتھ نہ بٹائیں اس کا جب تک یہ خود نہ بولے. ہاں یہ بولے نا کھولو تو آپ کھول دیں، یہ ہٹاؤ یہ ہٹا دیں. اب یہ چیک کر چکا تو پھر ہوشیاری نہیں کریں کہ بھائی برابر چیک کیا نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو بٹھا دے، یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، پولیس کے حوالے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کہ یہ جو بھی کریں چیک کرنے والے، توڑیں پھاڑیں کچھ بھی کریں، وہ اس میں عافیت ہوتی کہ اس کو چھیڑا نہ جائے، چھیڑیں گے تو زیادہ اس کو شک پڑے گا اور پھاڑے گا اس کو اور چیک کرے گا. یہاں بھی آتے ہیں تو بعض اوقات ان کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں، پھر یہ بھی سختیاں کرتے ہوں گے، ہم اگرچہ ان کو سختیاں نہیں کرنے دیتے منع کر رکھا ہے، لیکن انسان ہے مطلب وہ غصہ آ جاتا ہوگا تو کبھی کیس بن جاتا ہے کہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے چیک کرواتے کرواتے، تو یہ بھی آخر انسان ہے وہ کیسے برداشت کرے گا، ان کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ناخوشگوار واقعات یا فیضان مدینہ میں بھی ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی اگر ہوئے ہوں تو معافی تلافی کر دیں، آئندہ کے لیے یہ ذہن بنا لیں کہ ہم کو چیک کوئی بھی کرے کرنے دینا ہے. وہاں کا حرمین طیبین میں برسوں سے نظام بنا ہوا ہے، مسجد نبوی شریف میں جائیں، مسجد الحرام میں جائیں، ایک ایک کو چیک کرتے ہیں، وہاں بھی سامان جیبیں خالی کرواتے ہیں، بازو کا نکلواتے ہیں، یہ چیز مت لے جاؤ، یہ چیز رکھ دو، کرتے ہیں. تو اب یہ حالات واقعی سے یہاں ماشاءاللہ یہ ان کے مدنی مشورے ہوتے رہتے ہیں، ان کی سمجھاتے رہتے ہیں، ان کو تو سختیاں عام جگہوں کے مقابلے میں کم پائیں گے آپ. لیکن میں نے بولا بعض اوقات یہ چیک کروانے والے سے یار عجیب ہوتے ہیں، اپنے یوں ڈیپ جائیں گے نا تو قصور پھر اس کا ہی ہوتا ہے جو آیا ہے، وہ متاڑی کی ہوتی ہے، اس نے شور کیا ہوتا ہے یا کوئی سا توہین آمیز جملہ بولا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے.
ایسا عجیب لگا تھا، گالیاں دے رہا تھا اپنے سیکیورٹی والے کو، لیکن وہ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا وہاں پر کہ وہ جواب میں جو بدتمیزی والا ہوتا ہے نا، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دے رہا تھا. اور ایک اور آیا، اس نے مل جل کر بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ ماشاءاللہ وہ سیکیورٹی والے نے ایسی وہ بات نہیں کی جس کے جو دیکھنے والا ہو وہ ان کو غلط کہ وہ اسی پچھل کو بول رہا ہو. ایسے
کرتے اس طرح. ایک بار میں مطلب آ رہا تھا تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ نہیں وہ آڑے روکتے گاڑیوں کو، بیریئر بیریئر لگ گیا. ایک کار والا ایسا الٹا سیدھا بولنے لگا اس کو، مگر اس اللہ کے بندے نے جواب نہیں دیا، ہمارے خادم نے جواب نہیں دیا اس کو. میں خوش ہوا، میں نے کہا یار یہ اچھا گیا. اب وہ ایک آدھ منٹ کے لیے تو تھا یار، سیکنڈوں کے لیے وہ گاڑی اندر چلی گئی، بیریئر نے کھل جانا تھا. تو یوں کرتے ہیں، حالات کو نہیں سمجھتے.
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ
میں، فیضان مدینہ ہی کی بات کی میں نے،
مجلس حفاظت امور کے اسلام بھائیوں کا بھی مدنی کورس جاری ہے
الحمدللہ.
ابا یہ آج کل اصل میں یہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ جب کسی کو کوئی، اب اس پر آپ غور فرما لیں کہ یہ کیا ماحول ہے، یعنی کوئی کسی کو یہ روڈ پہ دیکھے گا نا، کسی کے ساتھ سیکورٹی جا رہی ہے، آگے پیچھے پولیس والے ہیں، کوئی گاڑیاں ہیں، کوئی دو چار لے کر چل رہے ہیں، تو عام آدمی جو دیکھ رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے تھے، بولا یار عجیب انہوں نے مطلب کہ تماشا مچایا ہوا ہے. معاذ اللہ ہو سکتا ہے کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہو بڑا یار تکبرانہ، بڑا غرور والا انداز ہے. یا کبھی جیسے بیریا میں تھا اس وقت آپ کے ساتھ جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بر بر کر رہا تھا ہمارے اسلامی بھائی کے ساتھ، تو وہ گاڑی میں ہی چلا رہا تھا، تو وہ مطلب کہ وہ تو اس کو یہ کیا کہتے ہیں، کیا ہوا، اٹھاؤ، کیا ہو جائے گا، کیوں روکا ہم لوگوں کو، یعنی روکنے کو یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اور سامنے والے کو پھر یہ تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا اس کو بول دے یہ تکبر کرتے گرو کرتے قبضہ کیا ہوا، بدماشی کی ہوئی ہے. یہ تبصرے آپس میں عموماً لوگ اس طرح کے لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، ثواب کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، آپ بتائیے.
ظاہر ہے کہ یہ دل آزاری ہے ایک حفاظت امور کے آدمی کی کہ اس طرح یہ بول رہا تھا بےچارا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور پلٹ کر آ کر معافی مانگنے کی توفیق دے.
نہیں جن کے ساتھ سیکورٹی ہے، پولیس ہے، آگے وہ دو چار گاڑیاں چل رہی ہیں، تو کیا وہ ضروری ہے کہ یہ مطلب کہ کوئی
مغرور تکبر، اللہ نہ کرے، یہ تو ہمارے دل سے پوچھے یار، کل جا کر کل تک یعنی کہ یہ ہونے تک تو کتنے علاقوں میں جا کر ہم لوگ بیانات کرتے تھے یار، کتنے گھروں پہ جا کر عیادتیں مریضوں کی کرتے تھے، مسلمانوں کی دل جوئیاں کرتے تھے. یہ تقریباً سبھی بند ہو گیا نا ہمارا
خود یہی، اگر
ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا گزرتی ہے. میں تو صحیح بولتا ہوں، میں تو نظر بند ہوں، مطلب بالکل یعنی کہ کہیں آنے کا نہ جانے کا. اب مجھے کوئی تکبر اور مغرور بولے تو یہ آخرت میں جواب کیسے دیں؟
آپ سوچئے کہ یہی مدنی مذاکرہ جو آج ہم فیضان مدینہ میں کر رہے ہیں، جتنے اسلامی بھائی یہاں جمع ہو رہے ہیں، شاید ایک علاقے میں جائیں اور اس مسجد میں جا کے مدنی مذاکرہ کریں تو اس ایک مسجد کے اندر ایک رات میں کتنے اسلامی بھائی جمع ہو جائے،
ہزاروں کی ترکیب،
میدان بھر جاتے ہیں. ایک مدنی
پہلے بھر جاتے تھے جب میں باہر تھا نا.
جی ہاں،
حالانکہ سیکورٹی لگی حفاظت میں اس کو بھی برسوں گزر گئے، پہلے میں جاتا تھا تو میدان بھرتے تھے. بہت کئی ہوں گے جن کو یاد ہوگا، ان کے شہروں میں جاتا تھا پنجاب وغیرہ میں، تو جیسے پورا شہر بند نہ پڑا ہو، وہ ساری آبادی امنڈ آتی ہو، ایسا ایک مبالغہ، اتنی مخلوق جمع ہوتی تھی. تو اب تو اب جائیں، مدنی چینل بھی نہیں تھا جب، اب جائیں تو میرا خیال ہے اس سے بھی بڑے اس کو کوئی میدان ہی نہ ملے جس میں یہ سمائے، قوم اتنا دین کا کام ہو، اتنے نمازی بن جائے. تو یہ ہماری مجبوریاں جو بیڑیاں پڑ گئی ہیں، نظر بندی ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے یہ سال میں رکھے اللہ میں اپنا شکر گزار بندہ بنائے رکھے. تو یہ نہ کہا کرے یار یہ مولانا کو موج لگی ہوئی ہے آگے یہ گارڈ چل رہے وہ گارڈ چل رہے. اب یہ مولانا کے دل سے پوچھو اس پر بیچارے پر گزر کیا رہی ہے. آزادی کی قیمت ہم سے پوچھو کیا ہوتی ہے. جو قیدی ہوتا ہے وہی آزادی کی قیمت سمجھتا. ہم قیدی ہیں گلی کے باہر نہیں جا سکتے روڈ پر. یہ جو فیضان مدینہ یہاں اندر نہیں آ سکتا. میں نے برسوں یہاں نمازیں پڑھی ہیں اندر میں.
آتے بھی پیدل تھے.
اب برسوں ہو گئے اندر نماز نہیں پڑھی.
اب آتے بھی پیدل ہی
گھر سے پیدل ہی آتا تھا میں. یہاں تک کہ جب حملہ جس دن ہوا تھا اس دن میں فجر رات کو حملہ ہوا تھا بھائی ایر آ گیا یہاں فجر وہی پیدل میں نماز میں آیا تھا. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ اب تو فون کے ذریعے کہیں دشمن یہاں بھی میرے پاس بھیج نہ دے لیکن میں آ گیا تھا یہاں شاید اسی دن یا پتا نہیں اسی دن شاید فجر میں یہاں آ گیا تھا.
باقی نمازیں مغرب عشاء پھر عشاء کے بعد جب وہ باپو شریف بھی آ گئے تھے دیگر ذمہ دار ہم لے آ گئے تھے. اور آپ کو جو ہے وہ
سمجھایا مجھے کہ ابھی آپ کر کیا رہے
کیا لگا رہے
ہیں سب لے دو دو لاشیں اٹھ گئی. خیر اللہ نے بہرحال کرم کیا اور ابھی تک زندگی ہے تو جب تک جی رہے اللہ کرے کہ بس اس کی رضا میں زندگی گزرے.
فجر میں سدائے مدینہ بھی لگاتے تھے نا جب آتے تھے پیدل.
تو ایسی بات کسی کے بارے میں بھی نہ بولنی چاہیے. کسی مسلمان کے بارے میں نہ بولی جائے نہ کسی وزیر کے بارے میں نہ کسی سرمایہ دار کے بارے میں کہ یہ مغرور ہے. ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس کی کہ مغرور ہے. آخرت میں کیا جواب دیں گے.
اور غرور کا تعلق ویسے ہی جو ہے وہ دل سے نا قلب سے نا آنے والے کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا نام عمران احمد ہے. میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میں ایک مقامی فاسٹ فوڈ پہ جاب کرتا ہوں اور میں ایک ڈلیوری مین ہوں جو مقصد میں آرڈر لے کے جاتا ہوں. میرا عموماً زیادہ تر لیڈیز سے مقصد سامنا ہوتا ہے. تو مقصد میرا یہ سوال ہے کہ مقصد میرا لیڈیز سے سامنا جو ہوتا ہے یہ میرے لیے مقصد صحیح ہے یا نہیں. جو مقصد لیڈیز آتی ہے آرڈر لینے کے لیے اور وہ باقاعدہ میرے کو ٹپ بھی دیتے ہیں اور جو کہ میں جس ہوٹل پہ میں جاب کرتا ہوں وہاں سے میرے کو پیٹرول کے 100 روپے روز ملتے ہیں اور میری سیلری بھی ہے. ایسی صورت میں میرا ٹپ لینا مطلب مناسب ہے یا نہیں.
ٹپ لینا تو جائز ہے ہوٹلوں کا. سوال اچھا یہ سوال کرتے ہیں یہ بتائیں انہوں نے. یہ ٹپ تو ہوٹلوں میں ایک مطلب ہے اس کا عرف کہ دی جاتی ہے. تو جو اپنی مرضی سے اگر کسی نے دے دی ٹپ تو لے لے اور ٹپ نہ دی تو اس سے مانگے نہیں کہ مجھے ٹپ دو. اب عورت نے ٹپ دی تب بھی لینے میں حرج نہیں ہے. لیکن یہ عام طور پہ عورتیں ہوتی بے پردہ اور یہ اگر نگاہیں نیچی رکھ سکتے ہیں عورت کے کلائیوں پر بھی نظر نہیں ڈالتے ایسا اگر کوئی ہے حساب کتاب تو لینا تو جائز ہے. ورنہ یہ دوسرے گناہوں سے بچنا مشکل ہے کہ وہ جو بھی اس طرح کام کرے عورت کا چہرہ دیکھے گا اس کے محاسن ابھار وغیرہ ہو سکتا ہے اس پر بھی نظر ڈالے. تو ننگی کلائیاں ہوتی آج کل اس پر بھی نظر ڈالے. یہ سب مسائل ہیں یہ گناہ بری حرکتیں اس میں امکان بہت ہے. تو اس لیے بچنے میں عافیت زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد. جواب دیجئے. قبول اسلام کے وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ مدنی شخصیات
مدنی شخصیات سے لے لیتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان زبیر اتاری جامعۃ المدینہ مال روڈ مرکز الاولیاء لاہور درجہ خامسہ. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 38 سال تھی.
جواب درست ہے. 38 یعنی 38.
انہیں پوچھنا ہوں کیا
دو کم 40.
جی ہاں وہ اب 38 اور 48 اور 68 یہ نہیں مطلب نیو جنریشن تو نہیں سمجھ رہی. یہ سمجھنا چاہیے کتابوں میں یہی لکھا ہوتا ہے. ایسے تو الفاظ لکھے ہوتے ہیں یہ بےچارے نہ اٹکل سمجھتے نہ قیاس سمجھتے ہیں نہ سوغات سمجھتے ہیں. کل سوغات مدینہ انہوں نے دی تحفے میں تو میں نے پوچھا سوغات مدینہ یہ اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تقریباً سناٹا تھا ایک کوئی ہاتھ نظر آتا کسی کو نہیں پتا تھا سوغات مدینہ ہوتا کیا ہے. سوغات مانے تحفہ گفٹ. سوغات مدینہ مدینے کا گفٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام ذیشان ہے. جنریٹر اور آربیٹر والا یہ پالٹی لوگ منگاتے ہیں ہم ٹیکا لیتے ہیں اور پیٹرول پالٹی کا ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے وہ ہم لے سکتے ہیں یا نہیں؟
اس میں یہ صورت بنے گی اگر تو اس کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پیٹرول جو بچا ہے وہ نکال کے دے دو. اب یہ بہانے بناتے ہیں کہ کیا بچا ہوگا ساری رات چلتا رہا ہے. تو اس صورت میں اگر یہ بچا کر لے کر جاتے ہیں تو پھر تو یہ جائز نہیں ہوگا. اگر وہ تعرض نہیں کرتا اس کو یہ پتا ہے کہ بچ گیا ہے اور وہ اس نے دے دیا ہے اٹھا کر لے کر آ گئے ہیں اس نے پوچھا نہیں ہے تو اس صورت میں اجازت کی صورت ہو سکتی ہے کہ دلالتن اس کی طرف سے اجازت پائی جا رہی ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنریٹر چلتے چلتے رک گیا تو ایک ساتھ اس نے زیادہ پیٹرول ڈلوا دیا اور یہ اٹھا کر چلے گئے تو پھر بعض اوقات یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنا تو اس کے اندر پیٹرول بھی موجود تھا.
اور اندازہ بھی اس کو یاد رہنا بھی ضروری نہیں ہے. اس کو ہے تو مال
جی
مال بھی اور مہنگا بھی ہے پیٹرول. یہ دھوکے کی صورت ہے کہ اتنا ڈالنا پڑے گا.
ہاں چونکہ ان کو تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک گھنٹہ ہے یا دو گھنٹے اگر ترکیب ہے تو اب اگر یہ ان کو پتا ہے کہ ایک گھنٹے میں جو نا یہ 2 لیٹر لیتا ہے اب یہ اس حساب سے اگر 8 لیٹر ڈلواتے ہیں یا 6 لیٹر ڈلواتے ہیں تو یہ تو دھوکا ہی ہوا.
مختلف صورتیں جائز ناجائز کی. اور جس دن جو چندے کے ذریعے کرتے ہیں اس طرح کے جلسے وغیرہ تو ان کو چاہیے کہ وہ پیٹرول نکلوا لیا کریں جو بھی بچا کیونکہ وہ قوم کا پیسہ ہے.
کیا کریں اس کا؟
ہاں جس نے دیا ہے اس کے لیے پیسہ اس کو پیٹرول سونپ دے یا وہ جو اجازت جس طرح کہے اس پیٹرول کا اس طرح استعمال کر لے. بک بھی سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے. آپس میں بھی تو ترکیب بن سکتی ہے اپنے اسکوٹر میں اس کو ناپ کر یا جو بھی اس کی ترکیب بنے ڈال سکتا ہے آدمی کار میں ڈال سکتا ہے جب ہو پیٹرول. آج کل پیٹرول بھی خالص کام ملے گا.
یا وہ جنریٹر والے کو جو اجازت دے سکتا ہے نا دینے والا جس نے اتیا دیا چندہ دیا وہ بھی تو اجازت دے سکتے نا کہ جنریٹر والے کو ہی دے دیں.
وہ مالک ہے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے. مسجد کریمین کے باہر کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں. باپا آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کبوتر دوسری جگہ پر ہم نے نہیں دیکھے. یہاں پر جو کبوتر ہیں وہ ایک ہی نسل کے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر سارے کبوتر ایک جیسے ہی دکھتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتائیے کہ حج عمرہ پہ جانے والے افراد جو ہوتے ہیں ان کو لوگ پیسے دیتے ہیں کہ کبوتر کو دانا کھلا دینا تو وہاں پر کثرت سے دانا پہلے سے پڑا ہوتا ہے اور صفائی کے اندر بھی دانا سائڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ کبھی اسراف کے زمرے میں تو نہیں آئے گا کہ ہم دانا ڈالے اور صفائی ہو جائے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ باپا آپ نے بھی کبھی مدینہ شریف کی حاضری اور مکہ معظمہ کی حاضری پر کبوتروں کو دانا کھلائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
کبوتر وہ اس کے بارے میں تو خیر روایتیں ہیں اس طرح کی جو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام شریف میں جو ہے کہ ان کو یہ وہی کبوتر اور کبوتری جس نے غار ثور کے منہ پر انڈے دیے تھے جب کفار پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تلاشنے کے لیے آئے تھے وہ اندر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرماتے تو یہ اس کبوتر اور کبوتری کو حرم شریف میں یہ انعام ملا اور ان کی نسلیں چلی آگے. مسجد نبوی کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے کہ آیا وہ ایک ہی نسل کے ہیں یا مکس ہے کیا ہے یا ان کی کیا ہسٹری ہے لا ادری. رہا ان کو دانے ڈالنا تو یہ جائز ہے لیکن میں نے پھر مشکل سے ہی دانے ڈالے ہوں گے لیکن پھر میں نے جو یہ ادھر انداز دیکھا نا پھر میں خود دانے نہیں ڈالتا تھا. وہ کو پیسے بھی دیتا تھا اس سے نہیں لیتا تھا دانے ڈالنے کے کیونکہ وہ انداز یہ ہوتا ہے وہاں کہ وہ دانے ڈالے اور ادھر وہ جھاڑو لے کر آیا اور وہ جمع کر کے خدا جانے کہاں لے جاتا تھا. تو یوں مطلب وہ دل ٹھکتا نہیں تھا کہ اب کثیر دانے لوگ ویسے ہی ڈال رہے ہوتے ہیں وہاں تو یہ اٹھا جاتے ہیں اور پتہ نہیں شاید پھینک دیتے ہوں یا کوئی بھروسہ نہیں ہے پھر ترکیب سے اس کی تھیلیاں بن کے بک جاتی ہوں گی یہ بھی ہوتا ہوگا. وہ جو خدام ہوتی وہ پارٹیاں تو ہوتی نہیں ہیں وہ مختلف ڈریس کے ساتھ مختلف ملکوں کے ہوتے ہیں پاکستانی بھی کثرت سے ہوتے ہیں تو یہ چھوڑے تو نہیں اس کو یہ لے جاتے ہوں گے پھر غالباً اس کو تھوڑا وہ پر وغیرہ چھٹی کر کے پھر اس کی پلاسٹک کی تھیلیاں بنا کر وہ بچے بیچ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ یہ ان کے ہاتھ بیچ دیتے ہوں گے عین ممکن ہے وہ تھیلیاں بھی نہیں بناتے ہوں گے ان کو یوں دے دیتے ہوں گے خمسہ ریال عشرہ ریال اور ڈیر دے دیتے ہوں گے. اللہ بہتر جانے یہ وہاں سسٹم ہے اس طرح کا اللہ بہتر جانے کہ یہ دانوں کا انداز جو ان کو بےچاروں کھانے نہیں دیتے کبوتر کو پر کبوتر تو ہر وقت ہم رات دن رات کو کم ہوتے جیسے ہمارے رات کو جاگنے والے کچھ لوگ ہوتے اور زیادہ تر دن کو جاگنے والے ہوتے تو ان میں بھی یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے کبوتروں میں بھی بعض رات کے راہی ہوتے یہ رات بھر وہ اڑتے رہتے ہیں وہاں اور دانے چنتے رہتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں وہ دن کو یہ آرام کر کے تازہ دم آ جاتے زیادہ یہ رات والے ہوں ہو سکتا ہے اپنے گھونسلوں میں تشریف لے جاتے ہوں آرام فرما لیتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے پھر بھی میں نے دانے ڈالنے کو جائز کہا یہ ذہن میں رہا چاہے ڈھیروں دانے تشریف فرماؤ اس پر بھی اگر کسی نے کبوتروں کے لیے دانے ڈالے تو اس کو ہم گناہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی اسراف کر دیا کھلانے کے لیے ڈالے ہیں دانے اس کی بیچارے کی نیت تو یہی ہے کہ یہ کبوتر کھا لے تو کھاتے بھی کبوتر ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں کھاتے.
تو بابا یہ بھی تھا کہ ایسے کبوتر یہاں نظر نہیں آتے اس کلر کے
یہ اس کلر کے یہاں ہے تو
باپو کا میسج ہے زمزم نگر میں ایسے کبوتر ہوتے ہیں
باب المدینہ میں بھی ہوتے ہوں گے اسی طرح کے تو باب المدینہ میں بھی نظر آتے ہیں بلکہ اسی طرح کے ہوتے ہیں وہاں عرب دنیا میں ایک لال کبوتر ہوتا ہے چھوٹی سائز کا
یہ باب المدینہ کے کبوتر ہے کا کبوتر ہے
کبوتر کا یار یہ کچھ اور
نہیں وہ اصل سر کسی اور طرف ہے.
ہاں تو باب المدینہ میں کوئی ایک کبوتر تھوڑی ہے کبوتروں کے جٹ کے ڈھونڈ لو
ابھی
واضح نہیں
یہ سر ابھی کے لیے ہوگی نا ابھی
کچھ شاید واضح ہو گیا
یہ کہیں مدنی مذاکرے کا یہ بھی شریک ہے کیا دیکھو
جاگ رہے
فضان مدینہ کا نہیں
جی
فضان مدینہ کا
جی جی
کیا بات اب کبوتر ہی ہے یا کوئی اور چیز ہے یار
یہ کبوتر ہی ہے اور
یوں نہیں کرو بابا یہ کبوتر کو دیکھنے چلے جائیں گے وہ کچھ اور
کیا پتا کوئی اور چیز ہو مدنی مذاکرہ سن رہا ہو تو آپ کو کیا اختلاف ہے
میرے کو اختلاف نہیں ہے جو ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے
کبوتر اب کبوتر کبوتر کی خیر نہیں ہے، یہ کہیں کبوتر کی طرف قوم ہے، اتنا اوپر گئی ہوں کیمرہ ہی پہنچے بس.
وہ مدینے پیارے کبوتر جب
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر علیہ سنت سے میرا ایک سوال ہے، میرا نام ہے محمد ارسلان، سولیر بازار سے آیا ہوں. بغض اور کینہ میں کیا فرق ہے، اس کا جواب ارشاد فرمائے.
بغض اور کینہ ایک ہی چیز ہے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام رشید احمد ہے، میں دارالعلوم نعیمیہ میں دور حدیث کی کلاس میں پڑھتا ہوں. میرا حضرت صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کا ادب کس طریقے سے کرنا چاہیے، کہ ہماری رہنمائی فرمائے.
استاد صاحب کا ادب بہت سارے طریقے ہیں اس کے، استاد صاحب کے ادب کے، یہ کہ جو وہ فرمائے وہ توجہ سے سنیں، اگر وہ کوئی بھول کر جائے آپ کی دانست میں اور کسی کو نہ بتائیں، استاد صاحب ہی سے عرض کریں کہ یہ یوں لکھا ہے اور آپ نے یوں فرمایا، ہو سکتا ہے وہ تفہیم کر دیں کہ میں نے پھلا پھلا کتاب میں یہ پڑھا ہے، تو وہ بھول بھی نہ ہو، یا تسلیم فرما لے، یا کوئی اس کی توضیح فرما دے، وضاحت کر دے. اس کے علاوہ یہ کہ استاد کی جگہ پر نہ بیٹھے، استاد کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ملائیں، آنکھیں نیچی رکھیں، احترام کے اور بہت سارے طریقے ان کو اپنایا جائے. مگر آج کل تو پیچھے سے تنقید کی جاتی ہے، استاد کو سوال بھی کرے نا تو بعد من چلے یہ کہتے سنائی دیتے ہوں گے کہ استاد کو آتا نہیں تھا اس لیے ہم کو پوچھ رہے تھے. استاد کی بھی غیبت کرنا کہ ہمارا استاد مطالعہ کر کے نہیں آیا، ہمارا استاد زیادہ جانتا نہیں ہے، ہمارا استاد جو کند ذہن ہے اس کو تو پہلے درجے میں پڑھانا چاہیے، دور حدیث میں کہاں اس کو لا ڈالا، وغیرہ وغیرہ. اس کی تو ساری غیبتیں، تومتیں، بدگمانیاں یہ گناہ کے کام ہیں، کسی بھی مسلمان کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو اس طرح بہرحال استاد کا جتنا ادب کریں گے اتنا انشاءاللہ وہ علم دین کی برکتیں حاصل ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ یہ آداب معیشت کیا ہے، کہ بہن بھائیوں کو کیسے ملنا چاہیے، پڑوسیوں کو کیسے ملنا چاہیے، رشتہ داروں کو کیسے ملنا چاہیے، یہ ہمیں تفصیلا وہ بتا دے، ان کی مہربانی ہوں، شکریہ.
آداب معیشت اور چیز ہے اور آداب معاشرت اور چیز ہے. آپ شاید پوچھنا معاشرت چاہتے تھے، معیشت تو اور چیز ہے نا، جس میں کاروبار روزگار یہ سب آ جاتا ہے. آداب معاشرت یہ بہت ہی طویل مضمون ہے، بہت طویل مضمون ہے. تو یہ تو آپ نے ایک بہت بڑی کتاب لکھنے کا جیسے مشورہ دے دیا. تو اس کے تعلق سے احیاء العلوم مالا مال ہے، بہار شریعت بھی مالا مال ہے، فتح اور رضویہ بھی آداب معاشرت سے مالا مال ہے.
اخلاق الصالحین,
اخلاق الصالحین, فیضان سنت, ابھی آداب معاشرت, بہت سارے آداب ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد.
میرا نام سلمان ہے, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو اس کی آواز کتنی ہو, اگر دماغ سے ہے تو کتنی ہو, اور اگر اکیلا ہے تو کتنی ہو. جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
قراءت کی مطلق انہوں نے آواز کا کہا, آواز میں ایسا کہ جو کچھ پڑھنا ہے چاہے وہ نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ, جس کو پڑھنا کہتے ہیں, تسبیح پڑھ رہا ہے جیسے,
یا تلاوت,
تلاوت کر رہا ہے, جو بھی پڑھنا ہے اس میں کم از کم اتنی آواز تو سب کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنے کان سے سن سکے, یہ لازم ہے. فرض کے لیے فرض, واجب کے لیے واجب ہے سننا, سنت کے لیے سنت ہے, جو پڑھنا سنت ہے, تو یہ تو سب کے لیے. اب نماز میں امام کے لیے بعض نمازوں میں قراءت جہری واجب ہے, جیسے کہ عشاء کی دو رکعت میں, پہلی جو دو رکعت ہے اس میں عشاء مغرب دو دو رکعتیں, فجر کی دو رکعتوں میں یہ قراءت جہری یعنی بلند آواز سے قراءت, یہ واجب ہے امام کے لیے. اور منفرد یعنی اکیلا اگر یہ نمازیں پڑھتا ہے تو یہ بھی اگر کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے تو قراءت بلند آواز سے کر سکتا ہے, اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ کرے, اور نہ کرے تو کوئی حرج بھی نہیں.
کون سی نمازوں میں؟
فجر, مغرب اور عشاء, ان میں دو دو رکعتوں میں قراءت جو ہے یہ جہری یعنی بلند آواز سے واجب ہے. تو یہ اگر اکیلے میں کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی, جبکہ کوئی اور رکاوٹ یہاں مسجد میں یہ زور زور سے شروع ہو جائے گا تو نہیں چلے گا, اکیلے میں گھر میں مثلاً پڑھ رہا ہے تو آواز سے پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جمعہ اور عیدین, یہ تو بغیر امام کے ہوتی نہیں ہے, ہر امام بھی نہیں کر سکتا جمعہ اور عیدین قائم, اس کے اپنے شرائط ہیں, تو اس میں بھی قراءت جو ہے یہ بلند آواز سے کرنی ہے. اور نماز جنازہ میں قراءت بلند آواز سے کریں گے آہستہ, جواب دیجئے.
تو کون دیں گے جواب؟
بھائی وہ جواب دے کہ جو کسی بھی جامعت, کسی بھی جامعت المدینہ یا کسی بھی عاشقان رسول کے جامعہ کا طالب علم نہ ہو, نہ فارغ التحصیل ہو. یہ ہاں آخر عوام بھی تو میرے ہیں نا, بھلے دنیا میں اسٹوڈنٹ ہے ٹیچر ہے اس کو اجازت ہے جواب دینے کی, پروفیسر ہو تو اس کو بھی اجازت ہے, ڈاکٹر ہو اس کو بھی اجازت ہے. کہ جنازے کی نماز میں آہستہ سے قراءت کریں گے یا زور سے کریں گے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خاموشی سے,
خاموشی
خاموش تو رہے نہیں,
کون کس نے جواب دیا؟
آواز نہیں نکالیں گے بس.
جی کیا اپنا تعارف تو کروائیں ذرا بپو ان سے.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
کیا پڑھتے ہیں؟
زبیر.
قراءت کے معنی بھی سمجھتے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا.
قرآن پاک میں جو قرآن پاک کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے
تو نماز جنازہ میں کیا کریں گے؟
آہستہ پڑھیں گے نا, مطلب آواز نہیں نکال.
کون سی سورت پڑھیں گے؟
جی
کون سی سورت پڑھیں گے نماز جنازہ میں؟
سورت تو نہیں پڑھی جاتی.
تو سورت نہیں پڑھی تو آپ
پھر آہستہ کیسے ہوا؟
بس وہ جو باقی کلمات ہوتے ہیں وہ.
پر رونگ نمبر لگ گیا تھا.
نہیں تو جواب
نہیں, اب آپ سمجھ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی. نماز جنازہ میں کوئی قراءت نہیں ہے, نماز جنازہ میں قراءت ہی نہیں ہے. تو قراءت ہوتی تو آہستہ اور زور سے پڑھنے کی بات ہوتی. میں ویسے ہی وہ افسر کیا
آئیے سنو قراءت بمانے پڑھنا,
یہ بھی مانا شاید توجہ نہ ہو. پھر انہوں نے کہا نا قرات تو قرآن کی سورت وہ یہ تو نہیں ہے. اب یہ سمجھ گئے بعد میں قرات عام الفاظ میں تو قرات وہی پڑھنا وہ تو حدیث کے لفظی معنی بات, لیکن اب ہم جب لفظ حدیث کہیں گے تو فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی
جی باپا, یہ بھی کوئی نیت کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے اسلام بھائی.
توبہ دے دو یار,
جی
ہمت تو کی انہوں نے.
جی تحفہ بھی دے رہے ہیں, تسبیح خانہ کعبہ کے غلاف کے مقدس داغے, کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال مکتبۃ المدینہ جاری کرتا, بہت ہی پیاری کتاب. اس میں پیارے پیارے مضامین موجود ہیں, کن کن موضوع پر آپ پڑھ سکتے ہیں, علم کے فضائل, طہارت کا بیان, نماز کا بیان, نفل نماز کا بیان, جمعہ کا بیان, نماز جنازہ کا بیان, صدقات کا ثواب, روزے کا ثواب, حج کا ثواب اور بے شمار اس کے اندر برکات موجود ہیں. تو یہ کتاب بھی ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے, اور یہ کسی نیت کا بھی اظہار کر رہے ہیں ہمارے اس ٹائم.
باپو یہ کب تک مطالعہ کر لیں گے؟
انشاءاللہ جلدی کوشش کر کے شروع کر دوں گا اس کو, اور مکمل بھی کرنے کی کوشش کروں گا.
کوئی ادب مل جائے نا کتنے دنوں میں
پڑھ بھی لیں گے جلدی, عمل کریں گے.
آسان سا ادب دے دیں انشاءاللہ تعالی پڑھ.
باپو اس کے صفحات کتنے ہیں؟
تقریباً اس کے صفحات جو ہیں 747.
روز کے اگر 10 صفحات اگر یہ پڑھتے ہیں
تو کتنے ان شاء اللہ تعالیٰ عز و جل. اور نیت کی ہے میں نے داڑھی شریف کی, ان شاء اللہ تعالیٰ ایک مٹھی پوری کروں گا.
ماشاء اللہ سبحان اللہ,
گھٹائی اس کی توبہ
ان شاء اللہ تعالیٰ.
توبہ بھی باپو ان کو کروا دیجیے.
آپ ارشاد فرمائیے.
یا اللہ
یا اللہ,
اب تک جو داڑھی منڈائی,
اب تک جو داڑھی منڈائی,
یا ایک مٹھی سے گھٹائی,
یا ایک مٹھی سے گھٹائی,
اس گناہ سے,
اس گناہ سے
توبہ کرتا ہوں,
توبہ کرتا ہوں انشاءاللہ.
اللہ استقامت عطا.
داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. صلو علی الغریب صلی اللہ
علی محمد.
جواب دیجئے, نامہ اعمال کی تحریر کس زبان میں ہوگی؟ جی مدنی شخصیات, جب مدنی شخصیات تو بابا معلوم ہی ہوگا, یہ تو عوام سے اگر کیا جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ارے
باپا جان, جب قبر میں اتار دیا جائے گا اور منکنک میں رائیں گے تو عربی میں سوال جواب ہوں گے.
سوال ہے کہ نامہ اعمال جو وہ کس زبان میں ہوگا,
لکھا جائے,
کس زبان میں تحریر ہوگا, یعنی لکھا ہوا ہوگا؟
عربی زبان میں لکھا ہوا ہوگا.
تو جواب تو درست ہے کہ نامہ اعمال جو وہ عربی زبان میں ہوگا, تحریر ہوگا.
اس کا تلفظ بھی کچھ ارشاد فرما دیں. عربی
عربی مدنی قرشی حنفی,
یہ اپنے قبر کے سوالات عربی میں ہوں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے کہ عبرانی کی بھی روایت ہے نا, مختلف روایتیں اس میں.
ان کو کتاب مکتب مدرسے نے جاری کردہ فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ پر مشتمل مدنی پھولوں سے معمور ایک جامع کتاب, یہ ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. تسبیح بھی ایک تحفے میں دی جا رہی ہے. موت کا تصور ہے, امیر سنت کا بیان کا تحریری گلدستہ جوش ایمانی رسالہ, یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. اب آپ کی طرف سے کیا مدنی تحفے ہیں؟
الحمدللہ میری طرف سے تحفہ یہ ہے کہ ہر ماہ انشاءاللہ 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کروں گا, اور پیارے باپا جان مجھے ڈاکٹر مجلس کے توسط سے جب میں آیا تھا
تو باپا جان نے مجھے داڑھی مبارک کا تحفہ دیا تھا اور الحمدللہ داڑھی مبارک میرے چہرے پر ہے. میں پیارے باپا جان سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ باپا میری مغفرت کی دعا فرمائے, میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرمائے, اور میری جو مدنی منی ہے اس کے لیے باپا خصوصی دعا فرمائے کہ وہ عالمہ حافظہ قاریہ بن جائے. آج بھی باپا جان آپ آج کوئی اور تحفہ دے دیں تو وہ بھی قبر ہے. پہلے داڑھی کا تحفہ دیا تھا, لے گیا, ایک تحفہ اور آپ دے دیں.
سر پہ سجا رکھا ہے, اس کو مستقل کر لیں گے پرمیننٹ
انشاءاللہ عزوجل.
اور اپنے علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان
انشاءاللہ
ماشاءاللہ.
سر پہ امامہ سجا رہے گا
انشاءاللہ عزوجل,
رخ پر داڑھی سجی رہے گی
انشاءاللہ عزوجل,
شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاءاللہ.
فیضان عطار
جاری رہے گا
مرشدی عطار پر, مرشدی عطار پر.
باپو یہ مطالعہ کب تک کر لیں گے, پڑھ کب تک لیں گے کتابیں,
کتنے دن تک پڑھیں گے کتاب اور یہ دور؟
انشاءاللہ بابا ایک ماہ کے اندر تو پڑھ لیں, ایک ماہ لگ جائے.
مشکل ہے,
مشکل ہے.
سات ماہ لے لیں,
سات ماہ.
فاروق اعظم مزخی.
ہاں میرا سوال یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ نہ تو کعبہ کی طرف پیٹ کی جا سکتی ہے نہ منہ کیا جا سکتا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ ایسے حدود عرصے میں موجود ہے کہ ہمارے ملک کی جو مغرب کی سائڈ ہے نا اس میں خانہ کعبہ پڑتا ہے, اور ہمارے ہم یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ جو شمال میں جو ہے نا وہ قطب سائڈ ہوتی ہے اس سائڈ میں بھی جو ہے نا منہ نہیں کرتے ہیں جب سوتے ہیں, تو بھی مقصد ہے کہ ٹانگیں ایک کا مغرب کی طرف نہیں کرتے ہیں اور ایک شمال کی طرف نہیں کرتے ہیں.
یہ قطب تارے کا خامہ کا مشہور ہو گیا ہے. قطب تارا کوئی مطلب کوئی عبادت کی جگہ تو نہیں ہے, نہ کوئی سا مقدس یا کوئی شاعر اللہ میں سے ہے, نہ کوئی معظم دینی ہے. قطب تارے کی طرف منہ کر پیٹھ کرنا یا استنجا کرنا اس رخ پر یا اس طرف پاؤں کرنا یہ منع نہیں ہے. رائے ہے کہ کعبے کی طرف پیٹھ کرنا ہر صورت میں کوئی ناجائز نہیں کام ہے, صرف استنجا کرتے وقت کعبے کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ دونوں ناجائز, ہم نے یہ کہا استنجا کرتے وقت. اب جیسے اس وقت میں بیٹھا ہوں تو کعبے کی طرف میری پیٹھ ہے, اور امام جب خطیب جب خطبہ دیتا ہے جمعے کا تو اس وقت کعبے کی طرف پیٹ کرنا سنت ہے. اور ویسے بھی بلا ضرورت اگر کسی نے کعبے کی طرف پیٹ کی, بیٹھا ہوا پیٹ کیے ہوئے کعبے کی طرف کوئی آدمی, تو گناہگار نہیں ہے. ہاں سنت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر کعبے کی طرف منہ کر کے تشریف فرما ہوتے تھے, بیٹھتے تھے, تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب جب موقع ملے سنت کی نیت سے ہم کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھے.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ.
سوال ہے نیاز کے جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں انہیں کھانے کے بعد ان کا کیا کرنا چاہیے؟ ان پہ بعض ختم شیخ پڑا ہوتا ہے, بعض کنے پڑا ہوتا ہے, کھانے کے جو چھوٹے چھوٹے جس میں کھیر وغیرہ ڈالی ہوتی ہے عموماً استعمال بھی قابل تو ہوتے ہیں, تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟
یہ کھانے کے مٹی کے برتن جو ہے نا یہ کام کے ہوں تو دوبارہ استعمال کیا جائے, اس کو ضائع نہ کیا جائے. باقی اب یہ کہ اس کا کوئی مخصوص احترام تو نہیں, دھوئیں گے تو پانی تو سیوریج جہاں بھی جائے گا پانی, اس کا حل بھی مشکل ہے کہ بھائی اس کا پانی بھی دھوئیں تو کوئی ادب کی جگہ اگر کوئی ڈالتا ہے دھو کر یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن ایک دشواری ہے نا. اور جیسے نیاز کرتے ہیں لوگ کھانا پکاتے ہیں, اب وہ برتن تھال میں مٹی کا ہو یا اسٹیل کا ہو جو بھی ہو دھونا تو پڑتا ہے اس کو, دھویا ہوا پانی اب اس کو اگر ہم بولتے ہیں کہ بھائی اس کا بھی احترام کرو تو یہ لوگ تکلیف میں آ جائیں گے. تو یہ مٹی کا برتن جو ہے اس کا جو بھی استعمال کریں جائز ہے، حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ارے باپا جان، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام حیدرآباد سے. باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. باپا جان، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں آرڈر بکر ہوں اور میرا کام پانی یا آرڈر بکنگ کرنا ہے، تو پانی بیچنا کیسا شرعی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پانی بیچنا کیسا؟
پانی اگر پانی کو مالک ہے اور پانی اس بیچتا ہے تو کیا حرج اس میں؟ منرل واٹر تو آج کل ویسے بھی کرے بوتلوں میں پینے کے پانی، تو اپنا پانی بیچنا جائز ہے جبکہ وہ کوئی قانونی مسائل نہ ہو. پہلے دور میں بھی کنووں کے پانی تو بیچتے تھے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میرا نام عبدالعزیز اتاری ہے، میں زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بچوں کو عطر لگا سکتے ہیں یا نہیں، برائے مہربانی جواب عطا فرما دیجئے.
بچوں کو عطر لگانا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ وہم کے بچے کو عطر لگائیں گے تو جن پکڑ لے گا، ایسا نہیں ہے. مطلب وہ جن پتہ نہیں اس کو خوشبو آتی بھی کہ اس کی ناک بند ہوتی ہے، ضروری تھوڑی کہ جن کو خوشبو آتی ہو، فرشتوں کو آتی ہے. جن کا پتہ نہیں ہے، خوشبو بھی آتی ہے نہیں. یہ عوام میں مشہور ہے، خالی بچوں کے نہیں بڑوں کے لیے بھی ہے. خوشبو لگانے سے جن سے بڑھ جاتے ہیں، غلط ہی.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
ورنہ تو وہ عطر کی دکان چلا ہی نہ سکے، وہ جنات قبضہ کر لے. عطر کے بازار جو ہوتا ہے اس میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے، وہاں تو سارے جن ہی جن ہوں گے، پھر آدمی گزر ہی نہیں سکتا. تو یہ عوام ہی بس ایسی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں سر پیر بغیر کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال میرا یہ ہے کہ میں نتو خاص سے مخاطب ہوں، جہاں پر آئے تھے مدنی چینل والے، یہ اپنا عید الاضحیٰ ہمارے ساتھ ہی منائی تھی نا، تو ان گاؤں کے اندر جو گونگے بہروں کا یہ گاؤں ہے گلشیر دورچانی، تو ان ساتھیوں یہ سوال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو گونگے بہروں کی شادی کا ہمیں مسئلہ ہوگا، ان کی شادی کس طرح کرائی جائے؟
گونگے بہروں کی شادی کے تعلق سے
غالباً ان کا مراد ہے ایجاب و قبول کیسے ہوگا گونگے بہروں کا؟
ایجاب و قبول کیسے ہوگا؟
مراد شاید یہ ہے
اشارے سے، ایجاب و قبول ان کا اشارے سے ہی ہوگا. وہ یوں کرے گا جیسے یہ ہاں ہوا. لیکن ہاں بعض ملکوں میں، انڈیا میں بھی نوٹ کیا ہے، سری لنکا میں نوٹ کیا، جہاں کس طرح کہتے نیا آدمی میں بھی چکر میں پڑتا تھا میرے، گیا ہوں نا تو کوئی پوچھو نا تو اس کو کہ جیسے ہم نے بھائی آپ نے کھانا کھایا تو ہم یوں کریں گے نا، وہ یوں کریں گے کھانا کھایا
نہیں بابا ہلکا سا.
اچھا کس طرح کرتے
ہلکا سا اور نام ہے تھوڑی سی گردن تیز ہلانی ہے.
اچھا
اسی لیے غلط فہمی ہوتی ہے نا، آپ اسی لیے پریشان ہوتے ہیں یہ کیا یہاں اور نہ ہو کہ
ہاں وہ مطلب ان کا وہ دونوں صورتوں میں یوں کرتے سمجھو نا ساری لاتے ہیں. تو وہ جہاں کا جیسا اشارہ، جہاں کا جیسا انداز، ہاں جو مانا جاتا ہو اور سمجھ میں بھی آتا ہو، قاضی کو بھی سمجھنا ہوگا، گواہوں کو سمجھنا ہوگا کہ اس نے قبول کیا ہے. یہ گونگے بہروں کے بارے میں سوال جواب مدنی مذاکرہ قسط نمبر 5 صفحہ نمبر 13 سوال، گونگے کا نکاح کس طرح ہوگا؟ جواب، گونگے کا نکاح اشارے کے ذریعے ہوگا، جبکہ اس کا اشارہ سمجھ میں آتا ہو. فتاوی عالمگیری میں نکاح جس طرح بول کر ہوتا ہے اسی طرح گنگے کے اشارے سے بھی ہو جائے گا جبکہ اس کے اشارے سمجھ میں آتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نزول کے بعد یعنی دنیا میں تشریف لانے کے بعد زمین پر تشریف لانے کے بعد کتنا عرصہ دنیا میں قیام فرمائیں گے؟ یہ مدنی شخصیت بابا مدنی شخصیت سے یا نیچے سے
جو جواب دے دے. کھڑے ہونے والوں کو نہیں پوچھنا مائک نہیں دینا جو بیٹھا ہو
جی اسی کو مائک دیا سے معلوم کیا ہے معلوم کر رہا ہے
40 سال ہے.
جواب درست ہے صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بالا لیک پاک پتن شریف سے تجملات تاریخ کر رہا ہوں. ابھی مدنی مذاکرے کے دوران آپ نے مسجد میں کارپیٹ پہ سجدے کرنے کے حوالے سے شرعی احکام عنایت فرمائے. تو آپ سے سوال یہ تھا کہ سجدہ کرنے کے لیے کیا زمین کی سختی کا ہونا ضروری ہے؟ اگر بندہ جو ہے وہ بحری جہاز میں یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہو تو اس صورت میں سجدہ کرنے کے کیا شرعی احکام ہوں گے؟
زمین کی سختی شرط نہیں ہے. جیسے کوئی وہ تخت پر پڑ رہا ہے ٹیبل پر پڑ رہا ہے نماز بڑے سے ٹیبل پر تو بیچ میں اس کے خلا ہے زمین پر تو نہیں ہے پاؤں پہ تو چار پائے پر کھڑی ہوئی ہے ٹیبل یا تخت تو اس پر بھی سجدہ کرے گا تو نماز تو ہو جائے گی اس کی. ہوائی جہاز کے مسائل اور کشتی کے مسائل ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. صرف چلتی گاڑیوں کے وہاں زمین نہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے استقرار کا مسئلہ ہے یعنی ٹھہراؤ نماز میں اور ٹھہراؤ اگر وہ رکاوٹ اگر بندے کی طرف سے ہے تو اس کے الگ ہے کام ہے. اگر وہ ٹھہراؤ یعنی وہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے تو اس کے الگ ایک کام ہے. تو اب ہوائی جہاز اس میں بندے کی کاری نہیں چلتی وہ اڑ رہا تو یہ جو ٹھہراؤ کا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے مانا جائے گا کہ یہاں بندے کے بس میں ہی نہیں ہے. تو وہاں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز میں سجدہ کرے گا تو وہ نماز ہو جائے گی اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. کشتی میں مسائل یہ کہ اگر کشتی کنارے پر ہے اور اتر کر نماز پڑھنا ممکن ہے تو اتر کر نماز پڑھنی ہوگی. اگر ممکن نہیں ہے اور کشتی میں نماز پڑھی تو ہو جائے گی نماز.
فی نفس ہی نماز کی تو یہ صورتیں جو آپ فرما رہے ہیں
جی.
تو اصل سائل کا سوال سجدے کے اعتبار سے تھا.
اچھا
یعنی
ہاں استقرار کا نہیں تھا سجدے کا تھا. ہاں تو ہوائی جہاز میں بھی سجدہ ہو سکتا ہے کشتی میں بھی سجدہ ہو سکتا ہے کارپیٹ اور کشتی کے. اب کشتی میں بھی کارپیٹ ایسا موٹا بچھا ہوا ہے کہ جس پر وہ پیشانی نہیں جمائی حالانکہ اس پہ جمانے کی وہ صورت تھی اس کو دباتے تو دبتی تھی تو پھر وہ سجدہ نہیں ہوگا اس کا اگر سختی محسوس نہیں ہوئی تو. اور اسپرنگ دار گدا ہو اسپرنگ دار میں تو نماز ہوگی نہیں کہ جتنا دبا وہ دبتا چلا جاتا ہے پھر وہ جمپ دیتا ہے. تو اسپرنگ دار ہو تو اس میں نماز نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ ان دنوں میں کچھ سوالات جوابات ایسے ہوئے تھے جس میں کچھ تاریخی ان اسٹیکن، کوئی شرعی غلطیاں نہیں ہیں، شرعی مسائل کی غلطیاں نہیں ہیں، کچھ اور جیسے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام بھائی نے میری رہنمائی کی کہ امام حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہوا تھا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ مطلب ایسا کتابوں میں ہے نہیں، تو وہ کوئی غلط فہمی ہوگی کہ امام حسن مثنی کربلا تشریف لے گئے یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے. سعد الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوانح کربلا میں یہ لکھا ہے کہ کربلا میں تشریف نہیں لے گئے تھے، یہ کربلا میں تھے ہی نہیں. چنانچہ سوانح کربلا صفحہ 126 پر حاشیے میں فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت فاطمہ صغرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ام اسحاق بنت حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں، اپنے شوہر حضرت حسن مثنی بن حضرت امام حسن ابن حضرت مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہیں، کربلا تشریف نہ لائیں. اچھا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حسنی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلا؟ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ امام حسن مثنی سے چلا، تو ان سے تو چلا ہے، مگر یہ ہم نے کہا کہ صرف ان سے چلا ہے، یہ غلط تھا. بلکہ درست یہ، جیسے کہ جمع الوسائل فی شرح الشمائل جلد اول صفحہ 33 حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کی کتاب ہے، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد امجاد آپ کے دو صاحبزادوں حضرت امام حسن مثنی اور امام زید بن حسن رضی اللہ عنہ اجمعین سے چلی ہے. زیدی سیدوں کا سنا بھی ہوگا، بعض دکھتے ہیں اپنے آپ کو زیدی، تو یہ زیدی سید جو ہیں یہ بھی حسنی سید ہوتے ہیں، اور یہ امام حسن کے شہزادے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے یہ ہوتے ہیں. یاد رہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چار شہزادوں کے یہاں اولاد ہوئی، چار بیٹوں کے یہاں اولاد ہوئی تھی، نمبر ایک حضرت زید، نمبر دو حضرت حسن مثنی، نمبر تین حضرت حسین الاخرم، نمبر چار حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین. مگر حضرت حسن الاکرم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کا سلسلہ آگے، اولاد کا سلسلہ آگے نہ چلا. کربلا سے کتنے شہزادے واپس ہوئے تھے؟ زیادہ تر مشہور تو امام زین العابدین ہی کا ہے، لیکن کچھ اور بھی ہے اس میں. سوانح کربلا میں، سوانح کربلا صفحہ 127 پر حشیے میں صدر الافاظن مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی لکھتے، صاحب زادگان اہل بیت میں سے 17 حضرات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حاضر ہو کر رتبہ شہادت کو پہنچے، اور حضرت امام زین العابدین اور عمر بن حسن اور محمد بن عمر بن علی اور دوسرے صغیر السن صاحبزادے یعنی چھوٹے کم عمر شہزادے یہ قیدی بنائے گئے. اچھا، ایک سوال ہوتا ہے کربلا میں، تو کربلا اور راستے میں چلتے تھے تو پھر پہنچتے تھے تو صبح ہوتی تھی جو کربلا میں ہوتے تھے، تو یوں انہوں نے دو تین پھیرے لگائے، اور کتنا ہی چلیں سفر کریں، جب صبح ہوتی تھی تو کربلا ہی ہوتی تھی، تو اس کے تعلق سے میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے بھی پڑھا ہے، میں نے پڑھا ضرور ہے، یاد پڑھتا ہے پڑھا ہے، تو اب میں نے کہا کہ شاید یہ سوانح کربلا میں بھی ہے، لیکن وہ کچھ اس طرح، تو آئینہ قیامت میں یہ سوانح کربلا میں صاحب نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ وقت آئینہ قیامت میں صفا 45, 46, 47 46, 45, 46, 47 پر موجود مضمون کا خلاصہ یہ ہے، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نینوا پہنچے، یہ عراق کا ایک مقام ہے، حضرت یونس علی ربینا والے السلام کا مزار شریف وہاں ہے نینوا میں غالباً، تو جب نینوا پہنچے تو حر کو ابن زیاد کی طرف سے، سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کی طرف سے حکم ملا کہ حسین پر سختی کر، جہاں میدان میں اترے پانی سے دور ٹھہرے، حر سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام کو اس کی اطلاع دی، اس کے بعد زہیر بن قین اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان باتیں ہو رہی تھی کہ سورج ڈوب گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاگ کر رات گزاری اور کوچ کی تیاری فرما کر وہاں سے مقدس قافلے کو لے کر فقط اس آسرے پر روانہ ہوئے کہ رات زیادہ ہے، دشمن سوئے رہیں گے اور ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے، باقی رات چلتے اور سواریوں کو تیز چلاتے گزری، اب تقدیر کی خوبیاں دیکھیے کہ مظلوموں کو صبح ہوتی ہے تو کہاں، کربلا کے میدان میں، یہ محرم کی دوسری تاریخ اور پنج شنبہ یعنی جمعہ رات کا دن ہے، عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر امام کے مقابلے پر آ گیا، تو یہ کربلا میں یعنی روز چلتے تھے اور کربلا پہنچتے تھے، اس کا سراتن نہیں بلکہ اشارتن یہ واقعہ جو ہے وہ آپ کو سنایا، آئینہ قیامت میں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام بسمہ کمل ہے، میرے والد کا نام نظر احمد ہے، میں سرفراز کالونی سے بول رہی ہوں، کیا واش روم میں کوئی بھی بسم اللہ یا کوئی بھی اعوذ باللہ وغیرہ الحمدللہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب دے دیجیے.
واش روم میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس اٹیج بات جہاں ہوتا ہے نا، اس حمام میں اٹیج بات ہو جا، وہاں بھی نہیں پڑھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی ایک میرا بیٹا ہے، بڑا بیٹا محمد اللہ نام ہے، وہ اس کی پیدائشی معذوری ہے ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، تو اس بارے میں پوچھنا تھا کہ معذور بچے کی پیدائش کا مطلب فیملی میں پیدائش کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ اعمال کی سزا ہے یا مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضرت صاحب سے عرض ہے کہ اس بارے میں کچھ ہمیں رہنمائی فرمائیں.
اعمال کی سزا تو اس کو کہنا ضروری نہیں ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، بزرگان دین بھی ایسے ہوئے ہیں جو نابینا تھے، خود بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے، صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی آخری عمر میں آپ کی بینائی بھی تشریف لے گئی تھی. بعض صحابہ کے بھی ایسا ہوا ہے، بلکہ بعد انبیاء کرام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر کمزور ہو گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں جدائی میں روتے روتے. کوئی نبی نابینا نہیں ہوا، یہ نظر ان کی کمزور ہونا ہے، بعض لوگ نابینا سمجھ نابینا نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مطلب سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. پہلے بابا جان آپ کے بارے میں یہ میرا سوال ہے کہ ہم لوگ مدرسہ میں پڑھاتے ہیں تو جب گھروں میں قرآن خانی کے لیے جاتے ہیں تو قرآن خانی پر یعنی کہ اپنے مدرسے کی طرف سے, اور اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ کھانا پکائیں تو ہم آئیں گے, کیا پکائیں گے, کیا کھلائیں گے. یوں کرنا کیسا ہے, کسی کو اس طرح کہنا, اور کیسے قرآن پاک پڑھنا چاہیے ہمیں, اللہ کی رضا کے لیے کس طرح رہنا چاہیے, اخلاص ہمارے اندر کس طرح پیدا ہو سکتا ہے.
ماشاءاللہ بڑی پیاری سوچ ہے آپ کی, مرحبا, اللہ آپ کو اور برکت دے. یہ واقعی اسی طرح کا ماحول اب ہے کہ مدرسے کے طلبہ بھیجنے میں یہ شرط ہوتی ہے کہ ان کو کھانا کھلانا پڑے گا, یہ اجرت ہے, اور اجرت پر قرآن کریم پڑھنا پڑھانا دونوں ناجائز ہے, دونوں گناہگار. اب پڑھنے گئے اور اگر یہ ہے کہ اندر چھوڑے کے کھانا تو کھلانا ہی پڑے گا, نہیں کھلائیں گے تو یہ مولانا پھر برا بلا بولیں گے, اور ان کو بھی پتا ہے کھانا تو ملے گا ہی, جب بھی جا رہے ہیں ورنہ تو جاتے ہی کیوں. تو ایسی صورت, یہ دلالتن بولتے ہیں اس کو انڈر اسٹو, ایسی صورت ہے جب بھی اجرت ہے, یہ بھی ناجائز ہے. معروف ہے یہ المعروف المشروط, تو یہ اگر اس دلالتن کے اس کھانا کھلائیں گے, پتا ہے کہ نہیں کھلاتے تو نہ جاتے, اور ان کو پتا ہے کہ نہیں کھلائیں گے تو یہ آئندہ ہمارے پاس آئیں گے ہی نہیں. جیسے نعت خوانوں کا بھی اسی طرح کا چل رہا ہے کہ ہم طے نہیں کرتے, ہم پیسے نہیں مانگتے, لیکن آخر مالداروں کے پاس اڑتے ہوئے پہنچتے کیوں ہیں بعض لوگ, غریبوں کو کیوں بولتے ہیں کہ میرا گلا بیٹھ گیا اور دو رات سے تھکا ہوا ہوں. یعنی کوئی مالدار بلائے یا کوئی پیر صاحب بلائے, پیر صاحب کے پاس اڑتے ہوئے جائیں گے کہ پیر صاحب کے تگڑے مرید بعض اوقات موجود ہوتے ہیں جو نوٹے چلا رہے ہوتے ہیں, پیسے مل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. تو بہرحال یہ کہ اگر کھانا کھلائیں تو کیا, نہ کھلائیں تو کیا, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ وہ کہہ دے صراحتن کہ میں کھانا نہیں کھلاؤں گا, میرے یہاں آپ لوگ تشریف لائیں, اور اب آپ گئے, اب اس نے ٹھیک ہے سونا پیس کے آپ کو دے دیا, مثال ہے سونے کا ورق چاندی کا ورق, یہ کھانا جائز ہے اتنی مقدار میں کہ نقصان نہ کرے. سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے. خود سونا اتنی قلیل مقدار میں دواؤں کے کشتے ہوتے ہیں سونے کے, تو سونا چاندی کا کشتہ اگر ہے دوا ان کھاتے ہیں تو یہ اتنا کھانا کہ جو حد ضرر تک نہ, جیسے مٹی ہے, مٹی بھی حد ضرر تک نقصان پہنچانے کی حد تک کھائی تو حرام ہے, ورنہ قلیل تھوڑی مقدار میں کھائی تو جائز ہے. تو اسی طرح سونے چاندی کا بھی حکم ہے, لیکن یہ کہ عمدہ سے عمدہ غذا کھلائی وہ حلال ہے, کیونکہ وہ اس نے منع کر دیا کہ میں نہیں کچھ بھی نہیں دوں گا, وہ کھلاؤں گا بھی نہیں. تو اس لیے وہ چاہے طے کرے یا نہ کرے اجرت, دونوں صورت میں اگر اجرت کا حکم پایا گیا تو ناجائز ہو جائے گا. تو خوشی سے ہم دے رہے ہیں, خوشی سے دے رہے ہیں, اپنی خوشی سے جو مرضی چاہے وہ کھلا دینا, یہ سب اجرتوں ہی کی ترکیبیں ہیں, یہ جائز نہیں ہے. نعت خوان اور نذرانہ کا رسالہ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت ساری معلومات حاصل ہو جائے گی. نعت بھی پڑھیے, تلاوت بھی کیجیے, محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے. یہ اب کچھ عرصے سے یہ مطلب بڑھتا جا رہا ہے, ورنہ پہلے ہم نے تو بہت ساری نعت خوانی اٹینڈ کی, اتنا نہیں ہوتا تھا پہلے نعتوں کا, یہ اب لفافوں کا دور اور یہ بہت چل پڑا ہے. میں نے کبھی لفافہ نہیں دیکھا اپنے دور میں, اس طرح نعت خوانوں کو دیا جاتا ہوں, بہت ساری مطلب نعتوں کی محفلوں میں میں نے الحمدللہ شرکت کی ہے. بعض بہت چوٹی کے نعت خوان ہوتے تھے نا, ان کی تھوڑی ترکیب ان مانوں کر ہوتی تھی پیسوں کے چکر میں. عام نعتوں نے اب تو سنا ہے کہ اب تو تقریباً نعت خوانوں کو لفافے مل رہے ہیں. لفافے ملنا اپنی جگہ پر ہے, وہی کہ اگر نہیں انڈرسٹوڈ نہ اس پر عرف ہے, نہ اس پر عرف ہے تو اب یہ کہ دلالتن بھی ثابت نہیں ہے تو لفافہ لیا کس نے دیا, لیا تو جائز ہے. مگر آج کل جو ترکیب جو بنتی ہے وہ نعت خوان کو اور بلانے والوں کو دونوں کو پتا ہوتا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اگر مدرسے والے یہ بولیں کہ طلباء کو تو نہیں دیجئے گا لیکن مدرسے کے ساتھ تعاون کر دیجئے گا, اپنا راشن کی ایک بوری بھیج دیجئے گا, چینی چاول بھیج دیجئے گا,
یہ بھی اجرت ہے کیونکہ شرط کر رہے نا. ہاں درخواست کریں نا تو ویسے یہ تو ختم کروائیں نہ کروائیں تو چندہ تو سب سے لے سکتے ہیں. شرط کریں گے کہ یہ بھائی چینی کی بوری آئے گی تو ہم طلبہ بھیجیں گے ورنہ نہیں, تو یہ تو سیدھی سیدھی اجرت ہے, یہ بھی ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.